لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ادم معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. قري الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى اسم الله صلى وسلم دائما سرمدا على. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب الحبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت پاک کے خاص صدقے ہمیں عاشورہ کا یہ مبارک، یہ مقتدر، یہ حرمت والا دن نصیب ہو رہا ہے، جس میں ہم الحمدللہ اسلاف کی روش اور ان کے طریقۂ کار کی مکمل طور پر، ان کے خطوط زندگی، جو مبارک زندگی ہے، اس کو مکمل، اس کے ساتھ تمسک اور تعلق کے ساتھ ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے کہ ہم عاشورے کے دن الحمدللہ بیٹھ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس مقصد کے لیے تھی، جس کام کے لیے تھی، تو اس سے ہم سبق حاصل کریں، درس حاصل کریں، ذکر اہل بیت کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے رب کو راضی کریں، پیارے مصطفیٰ کو راضی کریں، اور دنیا و آخرت کی نعمتیں اللہ رب العالمین کے دربار سے ذکر اہل بیت، ذکر صحابہ کر کے ہم حاصل کریں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے وابستگی دو نظریوں سے تھی، ایک نظریات اور عقیدہ اور ایک تعلیمی پہلو. میں نے کل کی شب بڑی تفصیلی گفتگو تقریباً 3 گھنٹے کے قریب یہیں پر ہی عقیدے کے حوالے سے کی ہے، اور آج کی بحث انشاءاللہ تعلیم کے حوالے سے ہوگی. اور میں نے کل اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ دور کے حوالے سے جب ایک عادتیں مشہور ہو جائیں حق اور باطل کے اندر، تو پھر وہاں پر عقیدے کا اظہار ہوتا ہے. اور صرف امام حسین نماز بچانے گئے تھے، امام حسین نماز بچانے گئے تھے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پہلے امام حسین کی قدر کو پہچانو، پھر یہ بات کرو تو اچھی بھی لگتی ہے، ٹھیک ہے. تو لہذا شخصیت اور اس درجے کی جو نسبت اور عقیدہ ہے پہلے اس کو لیا جائے، کیونکہ پہلا عقیدہ ہے پھر تعلیم ہے. تو الحمدللہ کل کی شب ہمیں اہل بیت کے ساتھ جو سنی خالص نظریہ رکھتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، الحمدللہ وہ بیان کیا گیا، ٹھیک ہے. اہل بیت کی تعریف شیعت نہیں ہے، یہ جو ہم نے پڑھا نا، تو یہ خارجیوں کو بھگانے کے لیے ہم نے پڑھا. خارجیوں کو بھگانے سے مراد یہ نہیں کہ جو مسجد سے اٹھ کر گیا وہ خارجی تھا، مراد یہ کہ جو جن کے اندر خروج موجود ہے، وہ جو سمجھتے بس نماز ہی قبول کروائے گی، جو پکے خارجی ہیں، ان کو بھگانے کے لیے ہم نے یہ بات کیا ہے کہ اصل میں عقیدہ پہنچاتا ہے، نماز اس کا اظہار بنتا ہے. نماز کی فرضیت کا انکار کفر ہے، لیکن میں ہر ایک کے مقابلے میں اصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کے مقابلے میں اصل ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. تو نماز کے مقابلے میں اصل جو ہے وہ عقیدہ ہے، وہ ان کے ساتھ والہانہ محبت ہے. حضرت امام حسین نماز بچانے گئے تھے تو ابن سعد نماز نہیں پڑھ رہا تھا, بولے ابن زیاد نماز نہیں پڑھ رہا تھا, کیا ان کے خیموں میں اذانیں نہیں ہو رہی تھی, کیا ان کے خیموں میں اقامت نہیں ہو رہی تھی, کیا ان کے خیموں میں کلمے نہیں پڑھے جا رہے تھے. تو سمجھے نا فرق کہاں ہے, کلمہ امام حسین بھی پڑھ رہے ہیں, نماز امام حسین بھی پڑھ رہے ہیں, نماز ابن سعد بھی پڑھ رہا ہے, شمر ملون بھی پڑھ رہا ہے, سب پڑھ رہے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد ہے وہ فصل ممیز کیا ہے, کس وجہ سے حسینیت کے پیغام کو ہم لیتے ہیں اور شمر ابن زیاد کو نہیں لیتے. تو نمازی کو نہیں دیکھتے, پہلے نمازی کے عقیدے کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے کل کی بحث کو عقیدے پر رکھا تھا, آج کی بحث کو ہم تعلیم پر رکھیں گے. اس پر ایک بات صرف میں عرض کرتا ہوں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے سرکار کی وصال شریف سے 3-4 مہینہ پہلے مسیلمہ کذاب نے حضور سے ملاقات کی اور اس نے حضور سے کہا کہ مجھے اپنے نبوت کے اندر شامل کریں. حضور نے فرمایا یہ کیا تم بات کر رہے ہو, یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا, یہ تو اللہ رب العالمین نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا ہے, اور یہ تم کیا حوث کی بات کر رہے ہو. تو اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خط لکھا کہ جناب مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف. تو حضور نے اس کو جواب دیا محمد رسول اللہ کی جانب سے مسلمہ کذاب کی طرف. ٹھیک ہے, تو حضور کے دور میں اس نے یہ ایک کھلبلی مچا دی تھی, لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر ہاتھ اس لیے نہیں بڑھایا کہ قرآن کہہ چکا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اے حبیب آپ بتا دیجئے سورہ المائدہ میں کہ اگر یہ مسلمان ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ اگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, ظاہری پردہ فرما دیا اور لوگ اسلام سے پھرنے لگے تو پھر کیا ہوگا, تو محبوب ان سے کہیے کہ اللہ دین کو بچانے کے لیے آپ کے نائبیوں میں سے جماعت کو کھڑا کر دے گا. تو دراصل یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بڑی مضبوط خلافت کی دلیل ہے, اور خلافت کی دلیل مناظرہ نہیں ہے, یہ مکمل ایک عقیدہ اور ایک ضرورت ہے, اس لیے ہم اس پر زور دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حضور نے یہ مسئلہ سیدنا صدیق اکبر کے لیے چھوڑ دیا. سیدنا صدیق اکبر جب منصع خلافت پر جلوگر ہوئے تو کئی فتنے کھڑے ہوئے, زکات کے منکر بھی کھڑے ہوئے, دیگر کھڑے ہوئے. مسلمہ کذاب کے ساتھ یمامہ کے مقام پر جہاد ہوا, اور وہ جہاد کس سے تھا, کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ تھا, دونوں کلمہ پڑھ رہے تھے, صحابہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں. اختلاف عقیدے پر تھا, اختلاف نمازوں پر نہیں تھا, نمازوں سے مراد بظاہر صورتوں صورتن نمازوں پر نہیں تھا, حقیقی اس کی فکر کے اوپر تھا. ذرا اس پر توجہ رکھیں, حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید کو روانہ کیا, اور یہ اتنا مبارک جہاد تھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے یہ ارادہ کیا کہ اس میں کثرت سے وہ لوگ جائیں جو حافظ قرآن ہوں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سارے اسلامی جہاد میں اتنے لوگوں نے جامع شہادت نوش نہیں کیا جتنا یمامہ کے اندر ہوا. 700 کتنے, 700 حفاظ کرام نے جامع شہادت نوش کیا ہے, 700 حافظ قرآن صحابہ جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا. جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ, ابن کثیر نے پورا لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں, کہ یہ یمامہ کے میدان میں آئے اور خالد بن ولید دوسرے دن جب جنگ شروع ہوئی تو خالد بن ولید کے تو یہ الٹے ہاتھ کا مسئلہ تھا جس کو کہتے نا, وہ تو 2.5-10 لاکھ عیسائیوں سے اکیلے لڑ جاتے تھے. تو مسلمہ کذاب کی حیثیت کیا تھی کہ خالد بن ولید اس کے لیے تلوار کستے, آپ اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے, آپ نے اپنی جانب سے ایک نائب کو بنایا, فرمایا چلو کام شروع کرو, اور ان کو سکھا دیا اس طرح ہوگا اور اس طرح اس کو پکڑنا ہے, اور وحشی کو بتایا کہ تو نے تو خاص طور پر مسلمہ کو ٹارگٹ کرنا ہے اور اپنے لیے جنت کمانی ہے. اب پوری آپ نے گویا کہ سلسلہ بنا دیا اور روانہ کر دیا, لیکن حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے خیموں کے آگے شور ہو رہا تھا اور مجھے آوازیں مسلمہ کے لوگوں کی آ رہی تھی, ان کی زبانوں کے لہب و لہجے سے آ رہی تھی. فرمایا میں نے اپنے خادم سے پوچھا یہ کیا ہے, تو کہا حضور وہ تو غلبہ دکھا رہے ہیں, وہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے تلوار اٹھا رہے ہیں. فرمایا ہاں, کہا اٹھاؤ میری تلوار. پھر حضرت خالد بن ولید کی تلوار لائی گئی. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آپ نے گھوڑے کی زین پر تشریف فرما ہوئے اور لگام کھینچی, فرمایا یہ اللہ اکبر کہہ کر تمہیں گمراہ کر رہے ہیں, ان کا اللہ اکبر سے کیا تعلق, لیکن اللہ اکبر یہ بھی کہہ رہے ہیں, تم بھی کہہ رہے ہو, تم حقیقی اللہ اکبر کہنے والے ہو, لیکن فرق کیسا ہوگا. فرما کہو یا محمد. کیا کہا خالد بن ولید نے, کہو یا محمد. اور یہ ابن کثیر نے لکھا, سنیو یاد رکھو, یاد رکھو ان دلیلوں کو, کئیوں کو ہدایت مل جائے گی, جس کی قسمت میں ہدایت نہیں اس کا منہ کالا ہوگا اور وہ دفاع ہو جائے گا. توجہ رکھیں, ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں لکھا کہ اس وقت جب بھگدڑ مچ گئی دونوں طرف سے, توجہ رکھنا, دونوں طرف سے اللہ اکبر تھے, اور اللہ اکبر کا نعرہ ایسا ہے کہ اگر اگلا مسلمان مرعوب ہو جاتا ہے تو حضرت خالد بن ولید نے حوصلہ دینے کے لیے فرمایا کہ ان کے اللہ اکبر صرف زبانی ہے, ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ اکبر کہنے والا وہی خدا سے تعلق رکھتا ہے جو یا محمد بھی کہتا ہے. تو ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ و نہایہ میں کہ ثم نادا بشعارہم, مسلمانوں نے نعرہ لگایا, نعرہ نہیں لگایا, ندا کی, ثم نادا, انہوں نے نعرہ لگایا ندا کی, بشعارہم, جو ان کی علامت تھی, جو ان کا سمبل تھا, جو ان کی علامت تھی مسلمانوں کی, ثم نادا بشعارہم, کون مسلمان, کوئی دوراجی والے تھے, فرمایا صحابہ تھے, تو دوراجی والے انہی کے نقش قدم پر ہے, دوراجی والوں نے کوئی اور عقیدہ اختیار نہیں کیا الحمدللہ. تو الحمدللہ حبیب مسجد میں جو ہو رہا ہے وہ صحابہ کے طریق پر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اہل بیت کی محفل سجا رہے ہیں, جس کو غلط لگتا ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر پانچ منٹ گفتگو کر لیتا, ہمارے پاس تو نہ اسلحہ ہے نہ ڈنڈے ہیں نہ کچھ ہے. تو سنیے, میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج حسینی محفل ہے, کھری کھری سننی پڑے گی, کربلا کو سننا ہے تو پھر کربلا ہی ذہن رکھیں. سنے فرمایا ثم نادى بشعارهم وشعارهم يومئذ للمسلمين, اس دن مسلمانوں نے نعرہ لگایا, ایک پکار لگائی حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے کہ جو حقیقی اللہ اکبر کہنے والے ہیں ان کی خاص علامت ہوتی ہے, اس علامت کی ترجمانی میں وہ اللہ اکبر کہتے ہیں. فرمایا ثم نادى بشعارهم وشعارهم يومئذ للمسلمين يا محمد, کہتے ہیں مسلمانوں نے پھر مسلمہ کذاب کو پیچھے کرنے کے لیے اور جو اپنی فوج ہیں ان کو نفسیاتی مضبوطی دینے کے لیے کہ ان کے نعروں سے مرعوب نہ ہو جائیں, ان کے نعروں سے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا نعرہ لگاؤ اور اپنے حوصلوں کو مضبوط کرو اور وہ پکار لگاؤ کہ جو ہمارا شعار ہماری علامت ہے. تو صحابہ نے نعرہ لگایا, صرف اتنا کہا جو ہماری علامت ہے نعرہ لگاؤ, تو صحابہ کو پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ کون سا نعرہ لگائے, سب نے مل کر کہا یا محمد, یا محمد. بعض روایت میں آتا ہے یا محمدہ کہا, ہمارے عربی گرامر کے اندر یا حرف ندا ہے اور لفظ محمد منادہ ہے, گرامر میں اس کو یا کو حرف ندا کہتے ہیں, جس پر حرف ندا داخل ہو اس کو منادہ کہتے ہیں. ہمارے گرامر کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا عربی گرامر میں کہ منادہ کے بعد اگر الف آئے تو وہ استعانت کے لیے ہوتا ہے, منادہ کے بعد اگر الف آئے, انہوں نے یا محمدو نہیں کہا, یا محمدہ, کیا کہا بولیے. دیکھیں یا ہوا حرف ندا, یا ہوا حرف ندا, الگ الگ کریں, یا حرف ندا محمد منادا اور یا الف آخر میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے یا محمد نہیں کہا, یا محمدہ کہا, یعنی یا رسول اللہ مدد فرمائیے, یا رسول اللہ بولیے مدد فرمائیے. تو یہ فرق کرنے کے لیے, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو کربلا گئے تو دونوں جگہ نمازیں ہو رہی تھی, آپ نے پڑھ لیا نا, سنا ہے خطیب اعظم سے بھی آپ نے سنا اور عمر سے آپ ان کی تقریریں سنتے ہیں, آپ کو یاد ہے کہ دونوں جگہ خیموں میں اذانیں ہو رہی ہیں, دونوں جگہ نمازیں ہو رہی ہیں. تو حسین کون سی نماز بچانے گئے تھے؟ ملا ہمیں سکھا تھا نماز پر بولیں, نماز پر. میں نے کہا نماز تو ابن سعد بھی پڑھ رہا تھا, نماز تو شمر بھی پڑھ رہا تھا. توجہ رکھیے گا, میں نماز کی اہانت کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ میں نماز کی اہانت نہیں الیعوذ باللہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, شیطان کے وسوسہ دماغ میں نہ ڈالے. میں کہہ رہا ہوں جو حقیقی نماز ہے, حسین اس کو بچانے گئے تھے, اور حقیقی نماز عشق مصطفیٰ کی ترجمانی ہے, نماز اہل بیت کی محبت کی ترجمانی ہے, نماز اسلامی ان قواعد و ضوابط اور احترام کی ترجمانی ہے. اگر نماز کے پیچھے وہ احترام نہ ہو تو وہ محض جسم ہے. ان کے پاس جسم تھا, روح نہیں تھی, اس لیے ان کی نمازیں مقبول نہ ہوئی. حسین اس نماز کو بچانے گئے تھے جو نانا کی حقیقی نماز تھی, جو ابو بکر کی نماز تھی, جو عمر کی نماز تھی, جو عثمان کی نماز تھی, کہ ابو بکر جب نماز پڑھتے تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے. صحابہ کی نماز کیسی تھی؟ چہرے مصطفیٰ کو دیکھنا. یہ مشکات اٹھا کر دیکھیں, صحابہ محبت میں شرطیں لگایا کرتے تھے. وہ یہ وہ شرط نہیں جو حرام اور حلال کی ہوتی ہے, یہ شرط آپ کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو جو سادہ ذہن ہے اس کو ذرا جلدی کیچ کر سکیں. یعنی اس بات کو ذکر کرتے کہ آج نماز میں دیکھیں گے سب سے پہلے حضور کا چہرہ کون دیکھتا ہے. امام حسین یہ نماز بچانے گئے, امام حسین یہ نماز بچائے. اور مشکات شریف میں آتا ہے, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ میں کیا کھل کر کہوں اس سے زیادہ آپ کے سامنے, آپ سمجھدار لوگ ہیں, آپ سمجھتے ہیں, آپ کے قریب کئی یزید رہتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, یزیدیوں کی بھونک آپ صبح شام سنتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو سمجھنے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہوگی, میں جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا, مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ اب ذرا سنیے اس بات کو. امام حسین نماز بچانے گئے تھے لیکن شمر والی نہیں, امام حسین نماز بچانے گئے تھے ابن زیاد والی نہیں. امام حسین, فرق کریں, میں سخت الفاظ نہیں کہہ رہا, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور آپ دانا لوگ ہیں, سادہ آدمی اس بات کو سمجھتا ہے, مجھے زیادہ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے, اور اگر اس میں اختلاف ہو تو رک کر آپ پھر مجھ سے بات بھی کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اذانیں دونوں خیمے میں ہو رہی ہے, اقامت دونوں خیمے میں ہو رہی ہے, کلمے دونوں خیمے میں ہو رہے ہیں, تو حسین کون سا کلمہ بچانے گئے تھے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد, ابن سعد کے منہ پہ داڑھی نہیں تھی, وہ اللہ اکبر کے نعرے نہیں لگا رہا تھا, تو کون سا اسلام زندہ ہوتا ہے اور کس اسلام کو حسین بچانے گئے تھے؟ آج سنیے عاشورہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے, امام حسین صحابہ کی نماز کو بچانے گئے تھے. اگر حسین ادھر نہ جاتے تو پھر صحابہ کی نمازیں ہم تک نہ پہنچ سکتی. صحابہ کی نمازیں کون سی نماز تھی جس کو اقبال نے کہا تھا, کہ اقبال نے جس نماز کے بارے میں ذکر کیا تھا اور اس کو ذکر کیا, اقبال کہتے ہیں کہ جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام. اقبال کہتے ہیں جو تیرا, یا رسول اللہ جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام. فرمایا نماز مصلی پر ایک مولوی صاحب تو ہوتے ہیں لیکن اس کے آگے عشق رسول امامت کر رہی ہوتی ہے, مولوی صاحب عشق کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. جس مولوی کے آگے عشق مصطفیٰ نہ ہو اس کی نماز ہی مقبول نہیں ہے. یہ سن لیجیے, بڑی پیاری بات اقبال نے کیا ہے. اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. یعنی میرا قیام بھی پھر کسی کام کا نہیں, میرا سجود بھی کسی کام کا نہیں. اب آپ دیکھیے صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں چلو آج فجر پڑھ رہے ہیں, اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے حضور کو کون دیکھے گا. تو باقاعدہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ پہلی صف میں آ کر بیٹھ جائیں تاکہ جب حضور سلام, نماز ہو رہی ہے, نماز بولو سبحان اللہ, ہم ایسی نماز چاہتے ہیں, ہم ایسی صحابہ والی نمازیں چاہتے ہیں. اب آپ سنیے وہ جو پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں, سرکار جب سلام پھیرتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو ہر صحابی تیار میں غور کر رہا ہوتا ابھی سرکار سلام پھیریں گے سلام پھیریں گے, اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ حضور سلام پھیرے تو وہ کون خوش نصیب ہے جو سب سے پہلے حضور کے چہرے کو دیکھے گا. حسین اس نماز کو بچانے گئے تھے, بولیے حسین اس نماز کو بچانے گئے تھے. اور آج اگر آپ نماز کا فیضان لینا چاہتے ہیں تو نماز کو عشق مصطفیٰ سے آباد کریں, سر خدا کے آگے جھکے, دل مصطفیٰ کی محبت سے بھرا ہو, اس لیے کہ رسول کی محبت خدا کی غیر نہیں. اگر رسول کی محبت خدا کی غیر ہوتی تو ان کا نام کلمے میں نہ ہوتا, ان کی محبت اللہ کی محبت کے ساتھ لازم نہ ہوتی. اور رسول تو رسول, حضور فرماتے ہیں جس نے میری اولاد سے محبت نہیں کیا اس نے خدا سے محبت نہیں کیا. فرمایا جس نے علی سے محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کیا, جس نے علی سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی. لو یہاں تو حضور نے اپنی اولادوں کو اللہ کی محبت کے ساتھ جوڑ دیا ہے, تو خود مصطفیٰ کی محبت کا مرتبہ کتنا اعلیٰ. بلکہ اس کو یہ کہیے کہ اللہ کے احترام کی دلیل محبت مصطفیٰ, اور محبت مصطفیٰ دعویٰ دلیل اہل بیت کا ادب, دلیل اہل بیت کا. تو لہٰذا میرے دوستو کل ہم نے تعلیم عقیدے پر گفتگو کی تھی, کس پر کی تھی, اب تعلیم پر کرتے ہیں. اب تعلیم پر کروں گا لیکن پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسی نماز بچانے حضور گئے تھے, ٹھیک ہے؟ ہمارے لوگ ایک ہی رخ کو سنتے ہیں, والدین کا ادب, پڑوس کا ادب, والدین. میں نے کہا کوئی بیلنس بیان کرے, بیلنس ایک طرف گاڑی کو نہ کھینچے, بیلنس بیان کرے تاکہ ہر ایک کا درجہ, پڑوس کا حق, پڑوس کا حق, پہلے رسول کا حق, رسول کا حق, بیلنس کرے. کیا آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا تو میں بتاتا ہوں, میں کتابیں کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو. کہتے ہیں یہ حق اللہ کے بعد حقوق العباد, میں نے کہا حقوق العباد میں سب سے بڑا حق رسول کا ہے, سب سے بڑا حق رسول کا ہے. پڑوس کے حق بعد میں ہے, باپ کا حق بعد میں ہے, ماں کا حق بعد میں, استاد کا حق بعد میں, برادری کا حق بعد میں, پہلے کا ہے. میں کوئی بات آپ پر گویا کہ مسلط نہیں کر رہا, میں یہ بتا رہا ہوں ترتیب سے, میں نے بھی ماننا ہے اور آپ نے بھی ماننا ہے. ہم آدھی آدھی باتیں کیوں کرتے ہیں, ہم اپنے مطلب کی بات کیوں کرتے ہیں, ہم لوگوں کو شکار کیوں کرتے ہیں, ہم صحیح بات کیوں نہیں کرتے؟ صحیح بات یہ ہے کہ پہلے رسول کا حق ہے, پھر باپ کا حق ہے, پھر پڑوسی کا حق ہے. صحیح صحیح بات کریں. اور رسول کا حق کیا ہے؟ صحابہ سے محبت. رسول کا حق کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت. رسول کا حق کیا ہے؟ دین سے محبت. رسول کا کیا حق ہے؟ شعر سے محبت. اس کے بعد جو بندے ہیں وہ رسول کے حق کے تحت آتے ہیں, پھر باپ سے محبت, ماں سے محبت, رشتہ داروں سے محبت, پڑوسیوں سے محبت. تو یادی یادی باتیں نہیں ہونی چاہیے, یہ سیدھی سیدھی بات ہونی چاہیے. یہ ہم کیوں یہ سبق بھول رہے ہیں میرے دوستو, کیوں سبق بھول, کیوں جان بچ کے اپنے آپ کو کھڈے میں ڈال رہے ہیں؟ کیوں جان بوجھ کے ہم گویا کہ پڑوسی کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں لیکن رسول کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. حق سکھایا نہیں, پڑوسی آپ کا بہت اہم ہے. میں نے کہا اے پڑوسی بہت سے جہنم میں بھی جائیں گے لیکن رسول اللہ سے محبت رکھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا. میں پڑوسی کی اہانت نہیں کر رہا, میں رسول اللہ کا حق بتا رہا ہوں. رسول اللہ کے حق کے تحت پڑوسی کا ادب ہوگا, رسول اللہ کے حق کے تحت محلے والوں کا ادب ہوگا, اور یہی حسین وہاں سکھانے گئے تھے. اور حضرت حر کو دیکھیے آپ, آج قدر سے کربلا کی سب سے بڑی علامت, اللہ ہمیں مال بھی دیتا ہے, عزت بھی دیتا ہے, گاڑی بھی دیتا ہے, بنگلہ بھی دیتا ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, کاروبار بھی دیتا ہے, لیکن جو جتنا امیر ہے, جو جتنا بڑا ہے, اس کو حضرت حر کو اپنا امام بنانا چاہیے. حضرت حر کے پاس مکمل پروٹوکول تھا. شام میں آپ کے بنگلے تھے, باغات تھے, جائیدادیں یزید نے آپ کو دی ہوئی تھی, لیکن جب کربلا میں آئے تو 40,000 فوج کو کمانڈ دے رہے تھے, 40,000 فوج کو کمانڈ دے رہے تھے. اب آپ دیکھیے, لیکن جب حق واضح ہوا, جب حق واضح ہوا تو پھر کہنا کہ بھائی یہ سب, یہ پکڑو, یہ تیر پکڑو, یہ تلوار بھی تمہاری پکڑو, یہ سب پکڑو, یہ تاج سونے کا پکڑو, یہ سب پکڑو. کہا کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, پانی پینے جا رہے ہیں؟ فرمانی حسین کے پاس جا رہا ہوں. کہنا حسین کے پاس کیا کرنے جا رہے ہیں آپ, آپ کو جو اتنی مراعت ملی ہے, فرمایا وہ مراعت کچھ نہیں جو میں حسین کے خالی ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں, حسین کے خالی. تو یہ ہوتا ہے حق, یہ ہوتا ہے حق. اگر سونے کا ریٹ بڑھتا ہے تو ہم بہت پکے مسلمان ہو جاتے ہیں, سٹاک چڑھتا ہے تو ہم سے بڑا کوئی کٹر سنی نہیں ہوتا, پراپرٹی کے ریٹ بڑھتے ہیں تو ہم سے بڑا متسلب کوئی نہیں ہوتا, اور جب ریٹ گرتے ہیں تو پھر کوئی نظر بھی نہیں آتا. کہتا ہے یہ مولویوں کے گپے لگی رہے, ایسا نہ بننا. یہ میرے لیے بھی لازم ہے, آپ کے بھی لازم ہے. حضرت حر سے ہم نے درس لینا ہے, حضرت حر سے, بولو حضرت حر سے درس لینا ہے کہ یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے, یوں نکلتے ہیں. ساری چیزیں ہمارے سامنے, یہ اتمام حجت ہیں, ہم خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ساری دلیلیں ہمارے سامنے کہ مال کو, باپ کو, رشتے دار کو, دوست کو کہاں تک لے جانا ہے. لیکن جہاں سے حسین آ جائیں تو پھر سب پیچھے ہو جاتے ہیں, جہاں حسین کھڑے ہیں تو پھر سب پیچھے ہوتے ہیں, سب سے آگے حسین ہوتے ہیں, پھر حسین کے نانا ہوتے ہیں. تو یہ عقیدے کا پہلو تھا. اب آئیے, میں آج جو درس کربلا خاص صبر و شکر ہے, آپ اکثر سنتے رہتے ہیں, لیکن میں اپنے امام حجت الاسلام امام غزالی کے بڑے پیارے جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اور اس پر میں گفتگو ختم کروں گا. پہلے قرآن کی آیت سن لیجئے, ٹھیک ہے؟ یہ تو دیوانے پوری رات بھی بولتے رہے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو آرام ہو ہی جائے گا. قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ, کہ بے شک سورہ آل عمران میں ذکر ہو رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا اور انہوں نے نبیوں کو قتل کیا, ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس, اور ان لوگوں کو قتل کیا جو نبی کے نائبین تھے, جو حق کا حکم دیتے تھے, حق کا حکم دیتے تھے. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور نبیوں کو شہید کیا ان یہودیوں نے, اور ان علماء کو شہید کیا جو نبی کے پیغام کو آگے بڑھاتے تھے. قرآن کہتا ہے فبشرهم بعذاب الیم, محبوب ان کو بشارت دو سب سے دردناک عذاب کی. ریاض میں آتا ہے یہودیوں نے ایک دن میں 72 انبیاء کو شہید کیا اور 125 علماء کو شہید کیا, ان کے ساتھ کتنے, 125 علماء کی گردنیں کاٹی انہوں نے, اور ان کو شہید کیا صرف اس لیے کہ وہ حق بیان کرتے تھے. کیا کرتے تھے بولیے؟ حق بیان کرتے تھے. وہ اپنی منزل کو پہنچ گئے, مراد کو پہنچ گئے, اعلیٰ قسمت ان نے پائی, لیکن اللہ فرماتا ہے یہ گناہ میں سب سے عظیم گناہ ہے. فبشرهم بعذاب الیم, کہیے ان بدبختوں کو اور بشارت دیجئے, یعنی بشارت ان کے لیے توریہ ذکر تاریخ میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو بشارت دیجئے, ان کے دردناک عذاب ان پر ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا, سب سے بڑا گناہ, اور پھر اللہ کے نبی کے نائبین کو قتل کیا کہ جو اللہ کے نبی کے پیغام کو آگے پہنچاتے تھے. تو یہ بڑا شدید گناہ ہے جو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے, اور اسی بنا پر یزید پر ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ اس نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے عظیم مبلغ امام عالی مقام کو شہید کیا. سمجھ رہے آپ؟ شہید کیا ہے. علامہ تفزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید اس میں شامل تھا, اور امام وقت ہیں فرمایا یزید شامل تھا, اور خود شرح قائد میں لکھتا ہے یزید پر بھی لعنت, اس کی محبت اور اس کے مددگاروں پر بھی لعنت, خود لکھا انہوں نے. لوگ کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت کی جائے گی, اور اس کا جناب جو ہے کہ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ یزید پر لعنت کے حوالے سے میں نے پوری تقریریں گزشتہ جو ہے کہ وہ کی ہے, دور کے تقاضے کے حوالے سے اس بات کو ذرا سمجھے. جس وقت میں یزید کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا تو پھر میں یہ کہوں گا پھر اس پر لعنت کی جائے گی, پھر فسق کی بات نہیں کی جائے گی, اس کی فجور کی بات نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ یزید کی تعریف دین کے لیے نہیں ہے، یزید کی تعریف حسین کی اہانت میں ہے، امام حسین کی اہانت میں، توہین میں ہے. تو پھر امام حسین کی جو توہین کرے گا اس نے رسول اللہ کے دل کو دکھایا. اور قرآن کہتا ہے ان الذین یوزون اللہ ورسول لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے اس میں دنیا میں بھی لعنت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہوتی ہے. بتاؤ یزید کے عمل سے حضور کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں جناب امام اعظم کی عبارت اٹھا کر لاتے ہیں. میں نے کہا وہ تم نے سمجھی نہیں ہے وہ کس پیرائم ہے. وہ گزشتہ سال میری تقریر سنے، میں نے سب تفسیر اس کی بیان کر دی ہے کہ اس کا فسق متواتر نہیں ہے، اس کا کفر متواتر نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں مجھ سے یہ بتاؤ کہ حسین کی شہادت حضور کو تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی، یہ لکھ کر دو پہلے، پھر اس میں مناظرے والا انداز ہوگا کہ حضور کی، یہ بتاؤ کہ یزید نے جو یہ عمل کیا اور ابن زیاد جو اس کا سب سے لاڈلا یار تھا اس کو تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا، اس کو تو اس نے امام حسین کو قتل کر دینا کوئی چھوٹا جرم ہے؟ امام حسین کو قتل کر دینا، گود کے علی اصغر کو شہید کر دینا، 6 مہینے کے بچے کو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مظلوم کو اگر مار دیا جائے تو مسلمان پیچھے ہٹتے نہیں، تو 1000 مظلوم ایک طرف، علی اصغر ایک طرف، گود کا بچہ، بے قصور بچہ جس کے حلق میں پانی کے قطرے ڈالنے تھے اس کو 3 مار دیا حلق میں، متواتر روایت ہے. سیدنا علی اکبر کو شہید کر دیا، اور وہ خواتین کہ ابھی بچے نے پڑھا کہ ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. یزیدی فوجیوں نے حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس اونٹنی پر سوار ہوئی، معاذ اللہ جن کے گھر کے لیے آیت تطہیر اتری ہے، تطہیر پاکیزگی، جن کے پاک کرنے کا کرم اللہ نے، جن کے کام پاک کرنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے کرم پر لی ہے. انما یرید اللہ لیذھبنکم الرجس، اللہ یہ چاہتا ہے کہ محبوب ہر قسم کی گندگی تیرے گھرانے سے دور کر دے. ویطاہرکم تطہیرا، اور انہیں پاک صاف طاہر و مطہر اور پاکیزہ کر دے. تو خدا جن کی تطہیر پاکیزگی کی بات کرے ان کے مبارک سروں سے، وہ عفت معاف خواتین کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے. تو سیدہ زینب کبریٰ کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، اور جس اونٹ پر سیدہ بیٹھی ہے ان ظالموں نے اپنے بچوں پر محسوس کریں اور یہ جذبہ پیدا کریں کہ آپ کے بچوں کو جب تک آپ اہل بیت پر قربان نہیں کریں گے آپ مومن نہیں ہو سکتے. اس جذبے سے سنیے، اگر آپ کے بچوں کے ساتھ یہ ہو، آپ کو مار ڈالا جائے، آپ کے بچوں کو گھروں سے نکال کر ان کے سروں سے چادر کھینچ دی جائے، جن کی چادر اور 4 دیواری کے لیے آپ نے اپنے خون لگا کر ان کے لیے محنت کر کے ان کو 4 دیواری دی ہے، اور ان کے لیے آپ نے احترام اور دین اور عفت و پارسائی اپنی بیٹیوں کے لیے رکھی ہیں، لیکن میری اور آپ کی بیٹی کی کیا اوقات؟ وہ اس پاک گھرانے کو آپ دیکھیے کہ تطہیر والا گھرانہ، کہ جن کے گھر کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، جن کی تطہیر قرآن بیان کرتا ہے. اللہ اکبر، ان کے سروں سے چادریں کھینچی گئی، اور یہ متواتر ہے، یہ تواتر سے روایت ہے، ہر تاریخ کی کتاب تواتر کے ساتھ ہے. سیدہ جس اونٹنی پر بیٹھی اس کے کجاوے کو اتار دیا گیا، یعنی وہ ڈولی جو رکھتے نا اس کو بھی اتار دیا گیا، اونٹ کا بال والا جسم اور خواتین کو اس پر بٹھایا، اور جانا پچھلے گلی نہیں تھا، کربلا سے دمشق جانا تھا. اس طرح یہ پاک باز عفت مآب خواتین اس طریقے سے پہنچی ہے. اللہ اکبر، مجھے بتائیے، چشم تصور میں دیکھیے وہ منظر کیسا ہوگا. آتا ہے تو جناب میسیجز شروع کر دیں، نہیں یزید تو پھر بھی نیک تھا. میں نے کہا یزید نیک نہیں تھا، یزید تھرے باز شرابی تھا، کتابوں میں لکھا وہ شرابیں پیتا تھا، شراب. ابن کثیر، تمہارا سب سے بڑا ملہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا وہ شرابیں پیتا تھا، کبھی کبھار نمازیں چھوڑتا تھا، لونڈوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، لونڈوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، ناچ گانے سنتا تھا، نماز کا ٹائم ہو جائے تو وہ ڈرامے کر رہا ہوتا تھا، ناچ گانے سن رہا ہوتا تھا. میں نے کہا وہ تمہارے جماعت کا امیر ہو سکتا ہے، امت کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، امت کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. تو آپ اندازہ لگائیے کہاں امام حسین کی محفوظیت، کہاں آپ کا تقویٰ. آپ کا تقویٰ تو اتنا عالی ہے کہ نانا کے کندھے پر سوار ہو کر نماز پڑھتے ہیں، نانا کے سینے پر نماز پڑھتے ہیں. ان کے گھرانے کی تو وہ نمازیں ہیں کہ جبریل جن کے گھروں میں جا کر حاضریاں دیتے ہیں، اور حاضری اس گھر پاک گھر کی. زہد و تقوی سے مملو وہ گھر ایسا ہے کہ جبرائیل جو رسول ہیں فرشتے ہیں لیکن رب نے ان کو بھی کہا یہ گھرانہ میرے محبوب کا ہے, بغیر اجازت کے اس گھر میں داخل تم نے بھی نہیں ہونا. تو اس سے رسول اللہ, اس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ ہوئی نہیں ہوئی ہے؟ جس کو نہیں وہ دفاع ہو جائے یہاں سے, جس کو ہوئی ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں, جس کو نہیں وہ غرق ہو جائے یہاں سے, جس کو ہوئی ہاتھ اٹھائے, اللہ آپ کو خوش رکھے. اب سنیے اس بات کو, سیدھی سیدھی بات, ہم نے جھتے نہیں پال لے, ہم نے مسلمان پال لے, ہم نے ریوڑ گدھوں کا نہیں پالنا, ہم نے حلالی بکریاں پالنی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. خنزیر آٹھ آٹھ دس دس جنتا ہے اور بکریاں دو جنتی ہیں, تو ہمیں کم چاہیے لیکن نیک چاہیے. ٹھیک ہے, کم چاہیے لیکن جتے نہیں چاہیے, جتے نہیں چاہیے. اس لیے کہ ہدایت دینا ہمارا کام نہیں, ہدایت دینا خدا کا کام ہے. ہمارے سامنے مسئلے کو واضح کرنا ہے, اس لیے کہ جو رب کو پسند ہے وہی کہیں گے. تو مجھے یہ بتائیے, کیا حضور کو اس سے تکلیف نہیں پہنچی؟ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ, غیرت اور ایمان سے سنیے, حیا اگر ہو تو اس بات کو آپ یقین نام کے اندر حیا جو آپ بیٹھے ہیں اس کو دل سے سنیے. فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس پر لعنت ہے. کبھی کشف المحجوب شریف پڑھ کر دیکھیں داتا صاحب نے کیا لکھا ہے یزید کے بارے میں, غوث اعظم نے کیا لکھا ہے. میری اس سے پہلے جو تقریر ہے وہ بچے آپ کو دے دیں گے اگر آپ چاہیں گے, یزید کے بارے میں اہل اسلام کا نظریہ, تو میں نے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے کہ اس بدبخت کے بارے میں گویا کہ نظریہ کیا تھا. اور وہ شکار کرتا تھا, بندروں کو پالنے کا شوقین تھا, یہ ابن کثیر لکھا, بندروں کا عاشق تھا, بندروں کا وہ عاشق تھا, بندروں کو وہ اونٹ پر بٹھاتا تھا اور ان کو بگا کے شکار کرتا تھا, جس طرح آج وہ لوگ کرتے ہیں نا, شکار کرتا تھا. اور اسی میں یہ خبیث مارا گیا ہے, اسی میں یہ مارا گیا ہے. اور لوگ پیشاب کرتے ہیں جہاں اس کی قبر ہے نا, لوگ اس وہاں جا کے پیشاب کرتے ہیں, اور پتا بھی نہیں بھی یزید کی قبر کہاں, اور یزید کی قبر کہاں ہے, حسین کو سب جانتے ہیں. سارا گھر کٹ گیا, ایک مریض کربلا بچ گئے. آج گلی گلی, محلے محلے, میمنوں میں بھی سادات ہیں, پٹھانوں میں بھی سادات ہیں, پنجابیوں میں بھی سادات ہیں, بولو ہیں کہ نہیں, سندھیوں میں بھی سادات ہیں, ہر قوم کے اندر سید آیا ہے, لیکن یزید کا بیٹا کہیں نظر آتا ہے آپ کو؟ بولو کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ جب حضور کے شہزادے حضرت قاسم انتقال کر گئے تو کفار نے کہا کہ محمد کی نسل کٹ گئی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ منقطع النسل ہو گئے. اب ان کی چلو شکر ہے, وہ آگے کوئی نہیں چلا سکے گا, اب آگے نسل نہیں چل سکے گی, بیٹیاں کیا کریں گی؟ اب بیٹیاں کیا کریں گی؟ بیٹے تو سارے انتقال کر گئے. حضور کو یہ بات صدمہ لگا, آیت اتری انا آتیناک الکوثر, نمازوں میں پڑھیں اس نیت کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ. فرما محبوب یہ بکواس کرتے ہیں, ہم نے تجھے ہر چیز کی کثرت دے دی ہے, فصلی لربک وانحر, بس تو شکر گزار کر اپنے محبوب, اپنے رب کی نمازیں پڑھ اور قربانی اور نثار کے نذرانے پیش کر. ان نشانے کا ولبتر, تیری نسل تو قیامت تک آپ رہے گی, ان نشانے کا ولبتر, تیرا جو گستاخ ہے اس کی نسل کٹ جائے گی. کیسا قرآن کی صداقت آپ دیکھیں, یزید کی نسل نظر نہیں آتی. دیکھ رہے ہیں آپ قرآن کی صداقت, دیکھ رہے ہیں آپ؟ بولو سبحان اللہ, اللہ کی سچی کتاب ہے یہ, اس کی دلیل اپنے سامنے دیکھو, ایمان پکا لاؤ. دیکھو تم اس کو یہ تو دیکھتے ہو کہ تاج کمپنی سے چھپی ہوئی ہے, اس کو تاج کمپنی سے نہیں دیکھو, اس کو گتوں میں نہیں دیکھو, یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ تمہارا امتحان ہے, غیب پر ایمان لانا ہے. اس کو کاغذوں میں نہیں دیکھو, اس کے مضمون کو دیکھو, اس کی بات کو دیکھو. دیکھو آج یہ بات ہے, گلی گلی, کوچے کوچے, ہر برادری میں, میمن برادری میں سادات ہیں, سندھی برادری میں سادات ہیں, پنجابی برادری میں سادات ہیں, پشتون برادری میں سادات ہیں. آپ دیکھیے برادریاں کس کی تھی, وہ وہاں جا جا کر آباد ہوتے رہے, وہاں جا جا کر آباد ہوتے رہے. بنو امیہ یزیدیوں نے جب ظلم کیا تو ہر قوم نے کہا حضور ہمارے گھر آپ ہیں, ہمارے گھر آپ, ہمارے گھر آئے. جیسا مروان بن حکم کا کل میں نے کہا, سیدہ اپنے کمرے کے اندر محدود ہو گئی تھی اور مروان ممبر کا خطیب تھا, کہتے ہیں مسجد نبوی کے خطیب ہیں. میں نے کہا مروان بن حکم بھی خطیب تھا, مسجد نبوی کا مروان بن حکم بھی خطیب تھا, جس پر ساری امت کے ہمارے علماء لعنت کرتے ہیں. شاہ عبد العزیز صاحب کی لعنت میں نے پڑھی نا, کہ مروان بن حکم پر لعنت ہو, وہ گستاخ تھا, گرگٹ کا بیٹا گرگٹ تھا. تو باپ دیکھیے کہ سادات کو جب تنگ کیا گیا اور ان کو مارا گیا تو پھر سادات مدینے سے نکل گئے, سادات مدینے سے نکل گئے, مکہ سے نکل گئے. جب یہ خارجی مکہ میں گھس گئے اور انہوں نے کنٹرول اپنا سنبھالا, اور یہ میں نے بنو امیہ کے حوالے سے اہل سنت کا نظریہ پیش کر دیا ہے, لیکن بنو امیہ میں وہ بدبخت جو اہل بیت کے گستاخ ہیں, جیسے مروان بن حکم, عبداللہ بن زیاد, زیاد بن ابی سفیان, یہ لوگ بڑے کٹر مخالف ہیں بنو ہاشم کے. ٹھیک ہے, یہ بنو ہاشم کو برادری میں دیکھتے ہیں جبکہ خدا نے ان کو عزت دی ہے. اسلام کو سب سے بڑا خطرہ لسانیت کا ہے. اسلام کو سب سے بڑا خطرہ کربلا کے اندر بھی جو یزید آ کر کھڑا ہوا نا وہ ایک لسانیت کا پہلو تھا کہ بنو ہاشم کو آگے نہیں آنے دیں گے. بنو ہاشم کو آگے کیونکہ دونوں قبیلے قریش کے بنو امیہ بنو ہاشم, تو اس کو یہ گھمنڈ تھا. اس نے حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت جو الفاظ مشہور ہے وہ یہی, اس نے کہا جی بدر میں میرے باپ دادوں کو مارا گیا تھا, میرے داداؤں کو مارا گیا تھا, آج حسین کو مار کر میں نے بدلہ لے لیا. بنو امیہ والوں خوش ہو جاؤ, بنو امیہ والے نعرے لگائے. میں پھر کہتا ہوں بنو امیہ سے مراد جب ہم تعریف کرتے تو ہماری مراد حضرت عثمان غنی ذو النورین ہوتے ہیں جو عاشق اہل بیت سیدنا امیر معاویہ ہوتے ہیں, جو عاشق اہل بیت ہے. لیکن وہ لوگ چاہے بنو ہاشم میں ہو یا بنو امیہ میں ہو اگر وہ اہل حق عقیدہ نہ رکھے, ابو لہب بنو ہاشم میں سے تھا, ابو لہب بولو بنو ہاشم میں سے تھا, لیکن ہم اس کی عزت نہیں کرتے. کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا, ہم اس کی عزت نہیں کرتے. تو یہ بیلنس پوائنٹ کو آپ ذرا سمجھیے کہ بنو امیہ کے اندر جو سب سے بڑا بدبخت تھا وہ مروان بن حکم تھا. مروان بن حکم تھا, گستاخ تھا اہل بیت کا, ٹھیک ہے. تو ان بنو امیہ, جب میں بنو امیہ کہوں گا تو میری مراد حضور سیدنا امیر معاویہ نہیں ہے, میری مراد سیدنا عثمان غنی ذو النورین نہیں ہے, عاشقان صحابہ اور اہل بیت نہیں ہے. ہمارے علماء نے جب بنو امیہ کی مذمت لکھی ہے اس سے مراد مروان بن حکم ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ بیلنس رکھے. اس لیے کہ آپ اکثر جگہ پر کتابوں بنو امیہ کا رگڑا دیکھیں گے, بنو امیہ کے خلاف بات دیکھیں گے, تو کہیں آپ کا ذہن عثمان غنی کے لیے خراب نہ ہو جائے. شیعہ خراب کرے گا, شیعہ کہہ کر دیکھو بنو امیہ سے, بنو امیہ سے. تو میں آپ کا مخلص ہوں اس لیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کہہ کے سب سچ بتا رہا ہوں. شیعہ آپ کو کہہ کر کہ دیکھو بنو امیہ, اور یہ کرتے ہیں بنو امیہ جو ہے وہ غلط ہے, تمہارے علماء نے لکھا ہے, سنی علماء نے لکھا ہے. عثمان غنی بھی تو بنو امیہ تھے, امیر معاویہ بنو امیہ تھے, تو آپ سمجھ لیجئے. تو اس کو کہو ابو لہب بھی تو بنو ہاشم تھا, ابو لہب بھی تو بنو ہاشم تھا. تو بنو ہاشم میں ابو لہب غلط تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح مروان بن حکم بنو امیہ میں غلط تھے. بنو ہاشم میں علی تھے تو بنو امیہ میں عثمان تھے. بولو سبحان اللہ. بنو ہاشم میں اگر علی ہے تو بنو امیہ میں عثمان امیر معاویہ ہیں. لہذا سنو, قدر ہم کرتے ہیں صحابیت کے حوالے سے, سنی ہیں, سرکار سے محبت کرنے والے ہیں, اس لیے بے باک نہیں ہوتے, بے ڈھنگے نہیں ہوتے, ایک طرف گرتے نہیں, جذباتی ہو کر نہیں جاتے. ہم بالکل بیلنس پر رہتے ہیں کہ جو جو حضور سے جس طرف سے آ کر پی رہا ہے جتنا قریب آ کر لیتا اس کو اتنی فضیلت دیتے ہیں ہم. ہاں, حضرت علی کو ہم حضرت امیر معاویہ سے افضل ہی سمجھتے ہیں. اب آپ سنیے, مروان بن حکم اس بدبخت خارجی نے سیدوں پر پابندی لگا دی. اب مدینے سے سادات نکلے, مدینے سے سادات کو نیشاپور, ایران کے علاقے جو ہے نا خراسان کے, نیشاپور خراسان اس طرف آئے. اب ہمارا جو شجرہ ہے, جو ہمارے والد نے ہم نے جو مرد کیا, تو ہمارے آبا و اجداد جو پرانا اوپر جا کر جڑتا ہے وہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بخارا کی طرف آئے, نیشاپور کی طرف آئے, ہمدان کی طرف آئے. ہمارے آبا و اجداد کا آتا ہے کہ وہ ترمیز کی طرف آئے, ترمیز بھی ایران کا علاقہ, ترمیز کی طرف آئے, ترمیز سے پھر آئیں افغانستان, اور افغانستان سے پھر آئیے بنیر صبح سر. تو یہ سفر جو ہے وہ 1400 سال کا اس طرح یہ طے ہوا. تو جب یہ ترمیز پہنچے ہوں گے تو ان کی زبان فارسی ہو گئی, جب افغانستان پہنچے تو ان کی زبان فارسی اور پشتو ہو گئی, تو جب صبح سرد میں آئے تو ان کی زبان فارسی اور پشتو ہو گئی, کراچی میں آئے تو زبان اردو ہو گئی. تو زبانیں بدل رہی ہیں, ہیں وہی لوگ, زبانیں بولیے بدل رہی ہیں, ہیں وہی لوگ. تو انہوں نے ظلم کیا لیکن باہر والے بڑے قدر والے تھے کہ انہوں نے اپنے دروازے اہل بیت کے لیے کھول دیے, اہل بیت کے لیے کھول دیے. امام حسن کے گھر کثرت کے ساتھ نکاح کیوں ہوا, ان کے ماں باپ اصرار کیوں کرتے تھے, اس لیے کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن اٹھیں تو ہمارا ایک طرف سے رشتہ یہ ہو کہ ہاں ہاں یہ جناب جو ہے وہ رسول اللہ کے اولاد کی سسرالی ہیں, لہذا ان کو بھی اسی صف میں کھڑا کرو جس میں امام حسن کی اولاد کھڑی ہے. تو شرط کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, آٹھویں پشت میں حضور کے دادا سے جا کر ملتے ہیں, لیکن حضرت مولا علی سے کہتے ہیں آخری عمر میں کہ میں آپ کی شہزادی ام کلثوم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. شیعہ کو بڑی مرچی لگتی ہے اس پر. ہم نے کہا بیٹی دی حضرت علی نے ان کے نکاح میں. بولو سبحان اللہ. حضرت عمر کا جب نکاح سیدہ ام کلثوم سے ہوا, حضرت علی کی بیٹی اور امام حسین کی سگی بہن, امام حسین کی سگی بہن سیدہ زہرا کے صدف اقدس سے امام حسن بھی ہیں, سیدہ زہرا کے صدف اقدس سے امام حسین بھی ہیں, سیدہ زہرا کے صدف اقدس سے زینب بھی ہیں, اور سیدہ زہرا کے صدف اقدس سے سیدہ ام کلثوم بھی ہیں. تو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح, جو حضرت امام علی مقام کی چھوٹی بہن ہے, ان کا نکاح ہوا سیدنا فاروق اعظم سے. اور ان سے حضرت عمر کے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے ہیں زید بن عمر, حضرت زید بن عمر. لیکن حضرت علی نے یہ پوچھا کہ تم نے یہ بات کیوں ایسی محسوس کی؟ کہہ رہا کہ میری مراد صرف یہ ہے کہ میدان محشر میں جب عمر کی قبر کھلے نا اور عمر کھڑا ہو, خلیفہ اعظم ہے, فضیلت کتنی اعلیٰ ہے ان کی. ہم اہل سنت ترتیب فضیلت کے قائل ہیں, جو خلافت میں فضیلت ہے وہی ترتیب ہے. فاروق اعظم کا درجہ کتنا امت میں, لیکن نسبتیں ہمیں سکھا رہے ہیں. فرماتے علی جب میری قبر کھلے تو میں جب اٹھوں تو میں یہ نیت لے کر اٹھوں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ کل حسب و نسب ينقطع الى قیامہ الا حسبی و نسبی. قیامت کے دن ہر برادری پیچھے ہٹ جائے گی, ہر رشتہ داریاں پیچھے ہٹ جائیں گی, ہر ماں باپ پیچھے ہٹ جائیں گے, لیکن ہاں ہاں میری جو اولاد والی برادری ہے وہ نہیں کٹے گی, وہ کام آئے گی. تو حضرت عمر کہتے ہیں اس لیے میں اپنے آپ کو اہل بیت میں لانا چاہ رہا ہوں کہ میری بیوی اگر اہل بیت میں سے ہو تو کل اگر اس کا نام لیا جائے تو یہ ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی لے جائے گی. جو قرآن کریم میں سورہ رعد میں ذکر کیا ہے, تو آپ اندازہ لگائیے یہ اہل بیت کا مقام اور منزلت ہے. اب آئیے پیغام کربلا کے لیے چند الفاظ امام غزالی کے آپ سماعت فرمائیں. دیکھیے میرے دوستو, اب آپ سمجھ گئے کون سی نماز تھی. کہتے ہیں کہ سیدھی سیدھی بات کریں, وہ کسی کے خلاف نہیں بولتے, یہ نہیں بولتے. میں نے کہا وہ پکے شکاری ہیں, وہ جال ذرا پکا لے کر آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ بڑے بڑے سوداگر اور بڑے تاجر ہیں, ہماری تو کوئی دکان بھی نہیں, ہم کیا کریں گے شکار کر کے کسی کو, ٹھیک ہے. ہم نے تو کوئی دکان بھی نہیں لگائی جناب. اب سنیے, لیکن بات سیدھی سیدھی ہونی چاہیے کہ حضرت حسین جس نماز کو بچانے آئے تھے وہ نماز عشق رسول والی تھی. اب آپ سنیے امام غزالی کے میں جملے چند عرض کرتا ہوں اور اس کو بڑی محبت کے ساتھ گویا کہ آپ سماعت کریں اور اس کو آپ سنیں کہ امام غزالی لکھتے ہیں کربلا کا پیغام صبر ہے. کیا ہے؟ کربلا سے ہمیں صبر کا درس ملتا ہے, کربلا سے ہمیں صبر. اور صبر سب سے بڑی نعمت ہے میرے دوست. یہ آپ کو عقیدے میں بھی اس کی ضرورت پڑے گی, یہ آپ کو اولاد کی تربیت میں بھی ضرورت پڑے گی, کاروبار میں بھی آپ کو ضرورت پڑے گی, ماں باپ کے ساتھ بھی ضرورت پڑے گی, اڑوس پڑوس میں بھی ضرورت پڑے گی, شہری ہونے کے حوالے سے بھی آپ کو ضرورت پڑے گی. تو صبر بہت ضروری چیز ہے. صبر ہے کیا؟ آپ سنیے امام غزالی پر اللہ رحمت اتارے کیا نقشہ کھینچا ہے کربلا کا. سبحان اللہ. قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. اوپر کا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے ایمان والو, نماز سے مدد چاہو, نماز سے مدد چاہو. استعینوا بالصبر والصلاة, صبر اور نماز سے مدد چاہو. صبر اور, کیونکہ صبر بیج ہے, نماز اس کا نتیجہ ہے. جو نماز صبر سے خالی ہے اس سے مدد نہیں آئے گی, اسی نماز سے مدد آئے گی جس کے پیچھے صبر ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. یعنی فرمایا ان اللہ مع المصلین, فرمایا ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کو کہا مانگو مدد نماز سے, پہلے صبر سے پھر نماز سے. لیکن اللہ جس کے ساتھ ہے وہ صبر والوں کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ کہ نماز خود سے کچھ نہیں ہے, نماز صبر کی ترجمانی ہے. اور امام حسین نے جو نماز پڑھی تھی وہ صبر والی نماز تھی. اب میں آپ کو بتاؤں گا صبر کیا ہے, پھر آپ کو حسینی نماز سمجھ میں آئے گی. حسینی نماز عقیدے والی تو آپ نے سن لی, اب تعلیم والی سنیں. امام حسین کی نماز کا عقیدے کا پہلو تو آپ نے سن لیا جو میں نے ابھی کہا, اب تعلیم کا پہلو سنیے. آپ کو کہہ رہے ہیں یہ تعلیم ہو رہی ہے, تعلیم. میں نے کہا آئیے تعلیم ہی سناتے ہیں الحمدللہ. کہ تعلیم کا پہلو دیکھیے امام حسین کی نماز کے اندر کیا آتا ہے. وہ کیونکہ قرآن نے کہا استعینوا, مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. تو چاہیے تھا کہ اللہ کہتا فرماتا کہ اللہ ان دونوں کے ساتھ ہے, یا اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے, کیونکہ نماز نتیجہ ہے. تو اللہ نے نماز کی بات نہیں کی, بنیاد کی بات فرمائی. فرما ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر والوں کے ساتھ. بات توجہ نہیں کی آپ نے, بات صبر اور نماز دونوں کی کی ہے, بات صبر اور نماز دونوں کی ہے. لیکن اپنی معیت جس کو دی ہے وہ صبر والوں کو دی ہے, اور بتایا کہ اصل صبر ہے, اس کا نتیجہ نماز ہے. اور امام غزالی فرماتے ہیں صبر بھی اصل نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے. حسین کو سمجھنا ہے تو اس کے پیچھے ایک اور چیز جو صبر کو صبر بناتی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ سنیے, قرآن نے کہا نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو نماز اور روز, نماز اور صبر سے مدد چاہو, اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. جو اللہ کے راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو, بلکہ وہ زندہ ہے, تم ان کی زندگی کو نہیں جانتے. پھر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا اللہ فرماتا ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، بہت سی کچھ چیزوں سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں خوف سے آزمائیں گے، تمہیں پیاسا رکھ کر آزمائیں گے، تمہیں بھوکا رکھ کر آزمائیں گے، تمہاری اولادوں کو چھین کر آزمائیں گے، تمہارا کاروبار ختم کر کے آزمائیں گے، اور پھر دیکھیں گے کون ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پر بڑی پیاری بات امام رازی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہر ایک کو اللہ ایک ایک کر کے آزماتا ہے، کسی کو پیاس سے آزمایا، کسی کو بھوک سے آزمایا، کسی کو اولاد سے آزمایا، حسین وہ ہیں جن کو سب سے آزمایا۔ آپ دیکھیں کربلا میں سب ہے، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، خوف بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اولاد کا اولاد بھی ہے، اور مال بھی گیا، سب گیا۔ تو یہ آیت مکمل طور پر خلفاء راشدین کے بعد اگر کسی پر آ کر جمتی ہے تو کربلا پر جمتی ہے۔ یعنی کتنی بڑی ذات ہے اللہ اکبر، اس میں سے ایک آزمائش پر بندہ نہیں رک سکتا۔ حسین اس میں جتنی آزمائش کی باتیں تھیں سب میں سر کر گئے، اس لیے ان کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اس پر کبھی غور کرنا، اس آیت کو الگ سے جا کر پڑھنا، پھر غور کرنا اس پر کہ یہ کیا بیان کیا گیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، من الخوف والجوع، بھوکا رکھ کر خوف سے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال، تمہارے اموال کو، اموال کو، تمہارے مال کو ضائع کر کے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال، والانفس، تمہاری جانوں کو، اور تمہارے لیے جو تم نے بنا رکھا ہے ثمرات اور زینت دنیا کی، سب تمہاری پامال کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کون ہے جو ہمارے ساتھ ہیں۔ امام حسین پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اس میں جتنی باتیں سب آئی، سب آئی۔ اور اللہ نے فرمایا جو ہمارے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں، اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو مسکرا کر کہتے ہیں قالوا انا للہ، قالوا انا للہ۔ جب مصیبت ان کے سامنے آتی ہے تو آہ و فغا نہیں کرتے۔ اب پڑھوں گا امام غزالی کو، ذرا اس کو سنیے، یہ آہ و فغا کیوں نہیں کرتے؟ یہی تو وہ نماز تھی۔ آہ و فغا نہیں کرتے، سینہ نہیں ٹھوکتے، بالوں کو نہیں نوچتے، گریبانوں کو نہیں پھاڑتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے، وانا الیہ راجعون، اس سے دور نہیں ہوں گے، یہ سب کچھ دے کر ہم اسی کو پا رہے ہیں، اسی کی طرف جا رہے ہیں، سبحان اللہ کے لیے، سبحان اللہ، یہ سب کچھ دے کر ہم اس کے جنت خرید رہے ہیں، یہ سب کچھ دے کر ہم نے اس کو پایا، یہ سب کچھ رکھ کر نہیں پا سکتے تھے، یہ سب کچھ رکھ کر نہیں پا سکتے تھے، اس کو پانا تھا اس لیے سب کچھ دے دیا۔ اور کیا کہا؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ سب دے دیا ہم نے، اپنے آپ کو بھی دے دیا، اور اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ پوری آیت کی تفسیر آپ کو کربلا میں نظر آئے گی۔ اب سنیے امام غزالی کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس کی امپلیمنٹ ہم اپنی ذات پر کریں، اپنی بولیے ذات پر کریں، اور اپنے آپ پر کریں۔ امام غزالی فرماتے ہیں صبر کے بارے میں، فرماتے ہیں علم، توجہ میری طرف رکھیے گا، علم ہے، یعنی جب یہ جان لے، جب یہ بندہ جان لے کہ علم خیر ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں جب بندہ یہ جان لے، یہ میں اس لیے آسان کر رہا ہوں تاکہ ہم آج ہی سے اس کی پریکٹس شروع کر دیں، اس کی پریکٹس ہم شروع کر دیں، اور فکری ایکسرسائز اس کی شروع کر دیں، بہت سکون میں آ جائیں گے ہم۔ توجہ رکھیے، فرمائے امام غزالی فرماتے ہیں تمام فضائل کی بنیاد علم ہے، تمام فضائل کی بنیاد علم، پہلی بنیاد علم ہے، تمام فضائل کی بنیاد علم ہے۔ جب یہ جان لے بندہ کہ علم ہی سب سے بڑی فضیلت ہے تو اس پر وہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، اور جب یہ سمجھ لے کہ یہ شر ہے، علم علم ہی اس کو بتائے گی نا کہ یہ خیر یہ شر ہے، تو جب اسے یہ پتا چل جائے کہ یہ خیر ہے تو اس پر عمل پیرا ہو جائے، جب اسے یہ پتا چل جائے یہ شر ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اسی مکمل پروسیس کو صبر کہتے ہیں، جو صبر یہ کام کر رہا تھا۔ اب اس کو آگے آسان کرتے ہیں، سنیں امام غزالی فرماتے ہیں صبر کے بارے میں، امام غزالی کہتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ علم اور معرفت، علم جو ہے، علم کسی چیز کا، آپ پیچھے آؤ تھوڑا سا، علم اصل فضیلت ہے۔ علم جب آتا ہے تو اس سے تمیز آتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک ہے غلط ہے، ٹھیک کی طرف جاتا ہے غلط سے رکتا ہے۔ علم جو معرفت ہے، علم جو معرفت ہے، جب وہ یقین کا درجہ پکڑتی ہے، علم کسی چیز کا علم اور ہے اس علم پر یقین ہونا، ٹھیک ہے، علم پر یقین ہونا اور ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے ایڈریس پوچھا، کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو علم دیا کہ یہاں سے سیدھی گلی میں آپ جائیں گے, الٹا مت رکیے گا, وہ گلی بڑی خطرناک ہے, آپ دائیں طرف چلے جائیے گا, ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو علم دے دیا, اب اس علم پر اگر آپ نے یقین کیا تو آپ بائیں نہیں مڑے دائیں گئے, تو یہ رکنا صبر تھا. رکے صبر کیوں؟ کہ اس علم پر آپ کو یقین تھا, اس علم پر آپ کو یقین تھا. آپ اس الٹی گلی میں, میں نے کہا تھا کہ نہ جائیں, وہاں جائیں گے تو خطرہ ہے, تو یہ الٹی صبر کمانا رک جانا, صبر کمانا ہے رک جانا. تو یہ الٹی گلی سے آپ رکے اور دائیں طرف آپ مڑ گئے. کیوں مڑے؟ اس لیے کہ جو میں نے علم دیا تھا وہ اب علم نہیں رہا, وہ آپ کا یقین ہو چکا ہے, وہ آپ کا یقین ہو چکا ہے. تو اب اس کو ایک ایک درجے سے امام غزالی اٹھاتے ہیں, ذرا توجہ رکھیے, اور یہ فکر کے اندر لانے کی ضرورت ہے. علم یقین کیسے بنے گا؟ ایسی محفلوں سے. علم یقین کیسے بنے گا؟ ایسی محفل, کثرت سے تلاوت سے, شہادت کے واقعات سے, جہاد کے واقعات سے, قربانی کے واقعات سے, اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کے جذبے سے, اللہ کی راہ میں چیزوں کو قربان کرنے کے جذبے سے, تقدیر پر یقین سے, موت پر یقین سے, مرنے پر یقین سے, خدا سے ملنے پر یقین سے. یہ باتیں جب بندہ سنتا رہے تو پھر علم یقین پر آتا ہے, وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے, اس چیز کو پابند سمجھتا ہے, پھر وہ اللہ والا ہو جاتا ہے, پھر اللہ جس سے روکتا ہے وہ رک جاتا ہے, اور اسی رکنے کو صبر کہتے ہیں. اب سنیے, امام غزالی کہتے ہیں کہ علم جب یقین کا درجہ حاصل کرے تو اس کو خود بخود صبر کہتے ہیں. یعنی نماز پھل ہے, نماز پھل ہے, صبر بیج ہے, اور صبر بیج ہے, اور اس کو جو جان دے رہا ہے وہ یقین ہے. اس کی مثال امام غزالی نے یہ لی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے آگ میں ہاتھ ڈالے, آگ جل رہی ہے بڑی تیز, کہ آگ میں ہاتھ ڈالے جلائے گی نہیں, آپ کو بالکل نہیں جلائے گی, آپ ڈالیں آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ برف میں ہاتھ رکھ رہے ہیں, آپ ڈالیں گے ہاتھ اس میں؟ بولیں, بلکہ آپ کو آپ روک کے رکھیں گے. تو یہ رکنا کیا تھا؟ صبر ہے. کیوں صبر ہے؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ آگ جلائے گی. تو یقین کا نتیجہ صبر ہوتا ہے, یقین کا نتیجہ صبر, یقین کا نتیجہ صبر, صبر کا نتیجہ نماز. فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اس نے فرمایا پہلے صبر لاؤ پھر نماز کو جوڑو, اور ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے, اور صبر وہ ہے جس میں یقین ہوتا ہے. اگر کوئی زہر آپ کے سامنے رکھے خدا نہ کرے اور کہے کہ جناب ہے یہ زہر, آپ کو بتائیے یہ زہر ہے, بڑا خطرناک زہر ہے, آپ پینے سے آپ کو تندرستی ہوگی, آپ پیو گے کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ زہر مارتا ہے, تو آپ گلاس کو دور کر کے اس سے دور ہو جاؤ گے. تو یہ دور ہونا صبر ہے, اس کو چھوڑنا یہ صبر ہے. کیوں؟ کہ آپ کو یقین تھا کہ یہ زہر مارے گا اور یہ آگ جلائے گی. تو لہذا امام غزالی کہتے ہیں جس طرح ہمیں یہ یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے اس لیے ہم رکتے ہیں, اس طرح یقین ہونا چاہیے کہ خدا ایک ایک کے بارے میں پوچھے گا, ایک ایک نیکی کے بارے میں پوچھے گا, کہ رائے کے برابر بھی نیکی ہوگی اس کے بارے میں پوچھے گا. تو یہ یقین جب دل میں آ جاتا ہے تو بندہ برائی سے رک جاتا ہے, خیر کی طرف بڑھ جاتا ہے. اب سنیے جو قیمتی بات ہے اور جو آخری بات ہے وہ یہ ہے, امام غزالی نے صبر کے درجے کیے ہیں, پانچ سات منٹ کی بات ہے سنیے, امام غزالی نے صبر کے درجے کیے ہیں. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر صبر و شکر دو اونٹ ہیں میرے نزدیک تو مجھے سوار ہونے کے لیے جو بھی مل جائے تو میں کسی کو ایک دوسرے پہ ترجیح نہیں دوں گا, جو بھی مجھے مل جائے, جس کو شکر ملا اس کو صبر ملا, جس کو صبر ملا اس کو شکر ملا. تو حضرت فاروق اعظم نے, اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, پھر کبھی عرض کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر ایسی سواری ہے جس کے گرنے کا کبھی اندیشہ نہیں ہوتا, آئے ہائے کاش ہم اس کو ازما. صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی نہیں گراتی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اب دیکھیے امام غزالی کہتے ہیں صبر کے مختلف نام ہیں, صبر مختلف ناموں سے پہچانا جاتا ہے, اور اس کے مختلف نام کیفیت سے ہوتے ہیں. اب سنیے کیسے کہتے ہیں. فرمایا جن امور کا تعلق صبر, جن امور سے متعلق صبر اختیار کیا جاتا ہے, جن کاموں کے لیے صبر اختیار کیا جاتا ہے, ان کے اعتبار سے امام غزالی فرماتے ہیں صبر کے جدا جدا نام ہیں. مثلا نفسانی خواہشات, نفسانی بری خواہشات کے مقابلے میں صبر عفت ہے. اب یہاں پر صبر کا نام ہوگا عفت, پارسائی, پرہیزگاری, ٹھیک ہے یہ صبر, لیکن کیفیت میں اسی صبر کا نام دوسرا ہو گیا. امام غزالی فرماتے ہیں بڑی قیمتی بات ہے میرے دوست, کہتے ہیں نفسانی خواہشات کے مقابلے میں صبر کرنا, یہ رک جانا, نفسانی غلط خواہشات کے سامنے رک جانا, تو صبر اس وقت پہچانا جائے گا پرہیزگاری کے نام سے, عفت کے نام سے, ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں اور مسائل مشکلوں کے مقابلے میں, جب قوت برداشت مصیبت کے مقابلے میں, جا جب بندہ رکتا ہے مصیبت کے مقابلے میں, جب بندہ صبر کرتا ہے تو پھر اس صبر کا نام ہو جاتا ہے قوت برداشت. قوت برداشت یہ کیفیت میں صبر تبدیل ہو رہا ہے. اور اسی ضد کا, اس کی ضد جو ہے یعنی قوت برداشت اگر بندے میں نہ ہو تو اس کی ضد کیا ہے؟ جزا و فضا, چیخ پکار رونا دھونا, چیخ و پکار رونا دھونا. تو امام کیوں روئے دھوئے نہیں؟ اس لیے کہ کامل صبر والے تھے. صبر کی تمام صفات آپ کے اندر موجود تھی. صبر کیفیت میں مختلف طریقوں سے پہچانا جاتا ہے. آگے لکھتے امام, فرمایا اسی طرح خوش عائشی, مزے میں لینا, جو ملا کھا لیا, یہ نہیں دیکھا کہ کہاں سے آیا, کس نے کمایا, کیسا کمایا, بس عیش میں لگے ہوئے ہیں, پیسہ بس آنا چاہیے, کہیں سے بھی آنا چاہیے. عیش پر, عیش پر تحمل اور بردباری, یعنی عیش پرستی پر بندہ رک جائے اور اس پر بردباری دکھائے تو پھر اس وقت صبر کا نام ہوتا ہے ضبط نفس. فرماتے ہیں اور اس کی ضد جو ہے وہ شیخی ہے. اسی طرح امام غزالی فرماتے ہیں اور میدان جنگ میں تحمل کے ساتھ برداشت کرنا, صبر کرنا, جب میدان جنگ میں بندہ صبر کرتا ہے تو اسی صبر کو شجاعت کہتے ہیں, اسی صبر کو شجاعت کہتے ہیں. فرمایا ان اللہ مع الصابرین, ایک آیت میں کتنی بڑی بات کی گئی. اور آگے امام صاحب فرماتے ہیں اس کی ضد جو ہے بزدلی ہے. اس کا مطلب جس میں صبر نہیں ہوگا وہ میدان میں بزدل ہو جائے گا, کیونکہ صبر جب دشمن کے سامنے کیا جاتا ہے تو اس کو شجاعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شجاعت کہتے ہیں. اسی طرح غصے پر قابو پانے والے, جب غصہ بڑا سخت ہے اور بندہ بدلہ بھی لے سکتا ہے لیکن صبر کرتا ہے, جا چھوڑ دیا, تو اس کو حلم کہتے ہیں. اس کو حلم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ حلم, بردباری. تو صبر اب یہاں پر دوسرے نام سے آیا ہے. دیکھیں صبر کے نام بدل رہے ہیں, کیفیت کے اعتبار سے, کہ جب آپ کے بازو میں طاقت ہو اور غصہ آپ کو کسی پر آ جائے اور آپ اس کے کہے جا چھوڑ دیا تیرے کو, تو یہ صبر جو تھا, یہ رکنا جو تھا, اس کو مارنے سے, اس سے انتقام لینے سے جو رکنا تھا, یہ صبر جو تھا, اب اس صبر کو کہیں گے حلم. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بردباری. اور حضور نے یہی فرمایا کہ سیدہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر آئی حضور کے پاس, حضور حسن حسین کو کچھ دے دینا, تو کوئی ٹافیاں دلانے لائی تھی, بلکہ نانس والد سے وہ چیز دلانے لائی تھی جو اصل سرمایہ ہے. حضور فرمایا ہاں ہاں زہرا, میں حسن کو اپنا حلم دیتا ہوں. نبوت کی سب سے بڑی شان حلم ہوتی ہے, برداشت, طاقت کے باوجود برداشت. کافر دانت دکھاتا ہے, نبی ہنستا ہے کہ ابھی حکم دوں گا تو گاڑ دیں گے تیرے کو زمین میں, لیکن تجھے چھوڑ دیتا ہوں. طائف والوں کو کہا کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں. پہاڑ کے فرشتے آئے تھے نہیں آئے تھے؟ ہوا کے بولو نا, فرشتے آئے تھے نہیں آئے تھے؟ آئے تھے نا. تو حضور نے جو اس وقت اقدام جو کیا وہ حلم تھا. سیدہ نے کہا, توجہ سنو, قیمتی بات ہے, لاپرواہی سے نہیں سننا, تھک گئے تو چلے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ناراضگی نہیں, ہم آپ کے لیے دعا بھی کر دیں گے, لیکن نشست کے اندر بیٹھے ہو تو پھر تحمل نہیں, ادھر ادھر ہاتھ مات پھیرنا یہ نہیں کرنا, بالکل طریقے کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر گفتگو سنیں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ بڑی قیمتی بات ہے, بات کی قدر ہوگی تو آپ سمجھیں گے. اس وقت میرے گلے میں جتنی سوزش ہے وہ میں جانتا ہوں, لیکن نشست کے اندر جب بیٹھے تو بندے کے اندر حرکت نہیں ہونی چاہیے, حرکت بولے نہیں ہونی چاہیے. توجہ کیجیے, یہاں پر سیدہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے آئی, کہہ رہے کہ حضور دے دیں نمازوں کو کچھ. حضور فرما ہاں ہاں فاطمہ, میں نے نا حسن کو اپنا حلم دے دیا اور حسین کو اپنی شجاعت دے دی. اب آپ دیکھیے, حلم حسین کو, حسن کو دیا, حلم کہتے کس کو ہیں یہ الگ بات ہے. حلم کو اگر میں یہاں پر تھوڑا کلیئر کروں تو وہ یہ ہے, حلم کی تعریف علم نفسیات میں غصہ پی جانے کو کہتے ہیں, غصہ پی جانے کو کہتے ہیں. لیکن امام غزالی کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, غصہ پی جانا آپ نے غلط فیصلہ کیا, غصہ پی جانا علم, غصہ جو پی جانا ہے اس کو حلم نہیں کہتے, اس کو کظم الغیظ کہتے ہیں, کظم الغیظ کہتے ہیں غصہ پینا. ہاں جب یہ غصہ پینا انتہا پر پہنچ جائے تو وہ حلم ہوتا ہے. آپ نہیں سمجھے, دوسرے انداز میں سمجھے, غصہ پینا جب تکلفن ہو, تکلفن ہو تو یہ کظم الغیظ ہے, اور جب یہ عادت بن جائے تو یہ حلم ہے. جب یہ عادت بن جائے تو یہ حلم ہے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت اور فطرت تھی یہ, یعنی آپ کی عادت, جس میں آنکھ کھولے, جب میں آپ کو بولوں آنکھ کھولو, آنکھ بند کرو, تو آپ نے آنکھ کھولا, میں نے کہا نظر آیا, کہاں, تو اس میں کوئی تکلف کرنا پڑا آپ کو؟ نہیں, طبیعت ہے آپ کی, آنکھ کھولے دیکھ لیا. تو کہا جب حلم یعنی برداشت, طاقت ہونے کے باوجود دشمن کو چھوڑ دینا, پتا ہے میرا قاتل یہ ہے, لیکن پھر بھی کہا جس نے زہر دیا بتاؤں گا نہیں. امام حسین نے گود میں سر لیا امام حسن کا, بتائیے تو صحیح کس نے زہر دیا؟ فرمایا نہیں بتاؤں گا, نہیں بتاؤں گا. نہیں بتاؤں گا. اور منہ سے خون روانہ ہے, منہ سے خون. اس سے پہلے بھی امام حسن کو 3 دفعہ زہر دیا گیا. اللہ اکبر. تو یہ شیخیاں, یہ بنگلے, کوٹھیاں, اگر یہ فضیلت ہوتی تو پھر انہیں کے پاس ہوتی, لیکن پتہ چلا کہ دنیا ملعون ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت در مصطفیٰ سے وابستگی ہے. امام حسن کو پہلے 3 دفعہ زہر دیا گیا. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. سرکار کے روزے کے سامنے گئے, زہر ختم ہو گیا. اس دفعہ اس ظالم نے اتنا سخت زہر دیا کہ آپ اٹھ نہیں سکے. اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کر منہ سے نکلتا تھا. حضرت امام حسین کی پوری جھولی خون سے بھر گئی. رسول کا شہزادہ نواسا, اس امت نے کیا نہیں کیا یار. اور حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے واقعے پڑھنے والوں, میرا بھی واقعہ پڑھو. جتنا موسیٰ کو امت نے تنگ نہیں کیا جتنا مجھے کیا ہے. یہ حضور نے کہا, جتنا خدا کی راہ میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. یا حسن گود میں, اور میری ماں ام سلمہ کہتی میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ کے سر پر امامہ نہیں ہے. یہ علامہ زہبی نے لکھا, فرما راہ خدا میں جتنا میں ستایا گیا, اللہ اکبر, اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. میری ماں ام سلمہ کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا سرکار کے سر پر امامہ نہیں ہے, داڑھی مبارک پر مٹی آئی ہوئی ہے, سر مبارک پر مٹی ہے, دھول ہے, اور میدان میں بھاگ رہے ہیں حضور, اور خون اٹھا اٹھا کر بوتل میں جمع کر رہے ہیں. پوچھا کیا ہے؟ کہ ظالموں نے میرے حسین کو شہید کر دیا. وہ یہ ظالم کیا جانے, اس کا خون تو اتنا اتنا محترم ہے کہ میں مزار سے آ کر اس کے خون کو جمع کر رہا ہوں, میں محمد رسول اللہ اس کے خون کو جمع کرنے آیا ہوں. سیدہ کہتی جب میں اٹھی تو مجھ پر کیفیت تھی, میں کمرے کے اندر دوڑتے ہوئے گئی تو سرکار نے مجھے کربلا کی مٹی دی تھی. کہتے جب میں نے مٹی کو دیکھا تو مٹی خون بن چکی تھی. تو حضور فرماتے جتنا میری امت نے مجھے ستایا اتنا موسیٰ کی امت نے بھی ستایا. موسیٰ کی امت تو چپ ہو گئی تھی. یہ خبیث تو قرآن پڑھ پڑھ کر رسول کے خلاف بولتے ہیں, حدیثیں پڑھ پڑھ کر رسول کے خلاف بولتے ہیں, اور پھر لوگوں کو گھیرتے بھی ہیں. اور وہ امت جو بنی ہے حضور کے عشق کے لیے, ان کو پکڑ پکڑ کر لے جا کر سلام کا منکر بناتے ہیں, حضور کی عظمت کا منکر بناتے ہیں. تو اس سے حضور کو تکلیف نہیں پہنچتی, اس لیے ہم بولتے ہیں, کیونکہ ممبر پر یہی بات کی جائے گی. تو حلم حضور نے فرمایا میں نے حسن کو دیا ہے. میرا حلم کس کے پاس ہے؟ حسن کے پاس. اور میری شجاعت حسین. نہ حسن نے منہ کھولا نہ حسین نے پاؤں ہٹایا. حسن منہ کھولتا تو حلم نہ ہوتا, حسین پاؤں پیچھے کرتے تو شجاعت نہ ہوتی. فرمایا جا زارا, میں نے اپنی زندگی کی دونوں صفتیں دے دی ہیں. میں بدر میں کھڑا رہا, میں احد میں کھڑا رہا, میں طائف میں کھڑا رہا, انہوں نے پتھر مارے میں چپ بھی رہا, میری چپ میں نے حسن کو دے دی ہے, میرا کھڑا رہنا میں نے حسین کو دے دی. سبحان سبحان. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی اس میں بات کی ہے, لیکن آخری ایک بات عرض کر رہا ہوں. اس میں امام غزالی نے فرمایا جب بندہ اس پروسیس سے گزرتا ہے نا تو اس کے اندر چند عادتیں پیدا ہوتی ہیں. 3 عادتوں میں اس میں پہلی عادت یہ پیدا ہوتی ہے کہ حوث کے اسباب غالب آ جائیں. یعنی میں نے آپ کو تعریف کر دی, وقت آپ کے پاس بھی نہیں, آپ بھی تھکے ہوئے ہیں, ورنہ یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ بڑا تربیتی موضوع ہے, یہ پکا نظریاتی مسلمان بنانے والا موضوع ہے. اس لیے میں نے آج عاشورے کے لیے رکھا ہے. یہ مجھے 1 سال پہلے سے باتیں پتا تھی, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یہ عاشور میں پڑھوں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے زندگی دی اور مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اس کے فضل سے. اب سنیے آپ, امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب بندہ اس پروسیس سے گزرتا ہے صبر کی, جو میں نے مثالیں آپ کو مختلف دی ہیں, کہتے ہیں اس میں کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ حوث کے اسباب غالب آ جائیں اور دینی اسباب رہ جائیں. یعنی دنیا غالب آ جائے اور دین رہ جائے اور اس کے مقابلے کی قوت بھی باقی نہ رہے, تو یہ صبر کی نچلی بدترین قسم ہے. سمجھے آپ, وضاحت کی ضرورت تو نہیں. ٹھیک ہے, آگے چلیں. فرمایا دوسری مثال یہ ہے کہ صبر یعنی ہدایت اور ضلالت, یعنی صبر اور حوث. ہدایت کا نام صبر, ہدایت کا نام اور ضلالت اور گمراہی کا نام حوث. تو اب میں اس کو اس انداز میں پیش کروں گا کہ صبر اور حوث یعنی ہدایت اور ضلالت, حق اور باطل. حق صبر ہے, باطل حوث ہے. حوث کیا ہے؟ باطل ہے. تو امام غزالی بڑی پیارے جملے لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہدایت یعنی صبر اور ضلالت یعنی حوث کے درمیان جب جنگ لگ جائے, ادھر سے
حرام کی طرف کھینچ رہا ہو کہ کھا لے, کیا ہوا, فراڈ ہے, فراڈ کر لے, رشوت لے لے, حرام کر لے, ادھر سے دوسری جانب سے ضمیر کھینچ رہا, نہیں نہیں خدا دیکھ رہا ہے, کیا جواب دے گا, اولادیں بیمار ہو جائیں گی, تیرا ایمان خراب ہو جائے گا. اب یہ کشمکش چل رہی ہے, بہت پیارا موضوع خدا کی قسم, اب یہ کشمکش چل رہی ہے. فرمایا صبر اور ضلالت, یعنی صبر اور حوث کے اندر, ہدایت اور ضلالت کے درمیان کشمکش چل رہی ہے, کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب, کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب, کبھی کھا لیا پھر توبہ کر لی, کبھی یہ کر لیا توبہ کر لی. امام غزالی کہتے ہیں یہ بھی بدترین قسم ہے, اس سے اپنے آپ کو اٹھاؤ ورنہ بالکل نیچے جاؤ گے, بالکل نیچے جاؤ گے. کہا یہ تھوڑا سا کرن تمہارے اندر ہے, جو تمہارے اندر تھوڑی کشمکش ہے, لیکن اس پر خوش نہیں ہونا, یہ خطرناک بات ہے, یہ کرن بہت کمزور ہے, اس کو مضبوط کرو. اور تقدیر پر یقین رکھو, خوف خدا پر یقین رکھو, مراقبہ الہی پر یقین رکھو, خدا دیکھ رہا ہے اس پر یقین رکھو, خدا کو جواب دینا اس پر یقین رکھو, خدا عطا کرے گا. قناعت کی دولت اپنے سب سے بڑی ہے. اپنے وسائل کو کم کرو, اپنے ظاہری ذرائع کو کم کرو, اپنے خرچی کو کم کرو, اور اپنے آپ کو سمیٹو اور اپنے خیر کے گراف کو بڑھاؤ. اس لیے کہ یہ کشمکش تو ہے, لیکن اگر یہاں سے گرا تو پھر لوٹتا نہیں بندہ. اور تیسری منزل امام حسین کی, یعنی پہلی منزل اس کو کہیں, اس میں ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ صبر میں بندہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کی حوث اور جو حوث کے دوائی ہوں, جو حوث کی طرف بلاتے ہیں, جو حوث کی طرف اسباب, جو حوث کے اسباب ہیں جو بلاتے ہیں, مال, عورت, پیسہ, جائیداد, یہ حوث کے اسباب ہیں. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ اس کے حوث اور حوث کے اسباب اس قدر نیچے چلے جائیں, بولو سبحان اللہ, حوث کے اسباب اور حوث دونوں اس قدر نیچے چلے جائیں کہ ان میں مقابلے کی قوت ہی ختم ہو جائے, کہ وہ خیر سے لڑی نہ سکے, خیر سے لڑی نہ سکے. یہ حالت مداوم است صبر میں ہوتی ہے اور یہی مطلوب ہے, اور حسین اسی کے مظہر ہے. حسین, بولیے سبحان اللہ, وہ حسین اسی کے مظہر ہے. اور یہی فرمایا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ رب العالمین جل مجدہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لہذا امام حسین نے ہمیں صبر کا درس دیا. صبر کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کے آگے ڈٹ جانا, گناہ کے آگے, بولیے ڈٹ جانا, اور پورا مقابلہ کرنا. فجر کی اذان ہو رہی ہے, سو رہے ہیں, اس وقت ڈٹ جائیں, فون اٹھ کے بیٹھیں, کربلا یاد کریں, اس وقت امام حسین کو یاد کریں, اس وقت سونا یزیدیت ہے, اس وقت اٹھ کے بیٹھے. آپ کہیں گے نہیں اٹھا جاتا شاہ صاحب, میں کہوں گا حسین کو یاد رکھو, تم پھر سو نہیں سکتے. علی اصغر کو یاد رکھنا, اللہ اکبر, علی اکبر کو یاد رکھنا, جس جوش سے سن رہے ہو اس فکر پر علی اکبر کی محبت کو رکھنا, شیطان قریب آ جائے تو پھر بتا دینا. آپ اٹھ کھڑے ہو گے, کربلا کی چیخ و پکار تمہارے کانوں میں آئے گی. علی اصغر کے نرخے میں جب تیر لگا تو امام کی آواز نکلی, اللہ اکبر, خیمے سے آوازیں آئیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ آوازیں یاد رکھنا, تمہارا بچہ بھی تو آج سو رہا ہے, یہ دیکھنا. خیموں کو آگ لگا دی گئی, جلا دیا گیا, تمہارے گھر بہت اچھے ہیں, یہ ذرا دیکھنا. حسینیت کو یاد رکھنا تو تمہارا قدم نماز سے پیچھے کبھی نہیں ہٹے گا. دو قسم کے مال تمہارے سامنے ہوں گے, حرام و حلال کے, ٹھیک ہے؟ حسین کو یاد رکھنا, کربلا درس دیتا ہے. آپ اتنے طاقتور ہو جاؤ گے کہ تنہا حسین نے واقعی میں یزیدیت کو ہرا دیا ہے. ہم حسینی بنتے نہیں ہیں, حسینی بن جائیں تو چوری چکاری یزیدی ہے, یزیدیت رشوت خوری ہے, یزیدیت فراڈ ہے, یزیدیت حرام کھانا ہے, یزیدیت دوسرے کے حق کو غصب کرنا ہے, یزیدیت بھتہ خوری ہے, یزیدیت بھتے لینا ہے, یزیدیت بھتوں کی سرپرستی کرنا ہے. بندہ اگر حسین بن جائے تو الحمدللہ سب کو گرا سکتا ہے. پہلے ہم فیصلہ کریں کہ ہم ہیں کس کے ساتھ. گفتگو ختم کر رہا ہوں. پہلے ہم فیصلہ, ہم فیصلہ نہیں کر پائیں. ہم نے فارم بھرا ہے حسینی فوج میں اور کھڑے یزید کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ہم نے اپنا درجہ نہیں سمجھا. پہلے میں اور آپ مل کر یہ طے کر لیں کہ ہم کھڑے کس کے ساتھ. اگر امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر اسی طرف رہنا, پھر ہمیں اچھا وہ لگنا چاہیے جو حسین کو اچھا لگے, ہمیں وہ اچھا لگنا چاہیے جو امام علی مقام کو اچھا لگا, جو ان کے نزدیک دین تھا وہ اچھا لگنا چاہیے, جو راتیں انہوں نے گزاری وہ راتیں ہماری ہونی چاہیے, جو دن انہوں نے گزارا وہ دن ہمارا ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایسا, یہ تو بہت بڑی خرابی ہے کہ ایک تو یہ نا کہ بندہ ہو یزید کے ساتھ، اللہ نہ کرے استغفر اللہ، تو وہ تو چلو ہے لکیر کے اس طرف، لائن کے اس طرف کھڑا ہے، یہ تو بڑی غداری ہے کہ کھڑا امام حسین کے ساتھ ہے اور امام حسین نے اس کو اپنے مکان کا پہرے دار بنایا ہے، اور یہ جو ہے اتنا بڑا بدبخت ہے کہ یزید سے یاریاں اس نے ڈالی ہے. تو مجھے بتاؤ یہ کتنی بڑی غداری ہے، اور وہ غداری آج ہم عمل سے کر رہے ہیں. آج کا دن توبہ کا دن ہے، حسینیت کو سیکھنے کا دن ہے، اٹھیں کمر کسیں اپنی حضور کی سیرت کو اپنانے کے لیے. بولی سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو اپنانے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے ڈنکے بجانے کے لیے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے یوں بیان کرتے ہیں سنی، بولو یوں بیان کرتے ہیں سنی، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی. ایسا نہیں، زور سے کہنا پڑے گا، یوں کہا، یوں کہا کرتے ہیں سنی. تین دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل وسلم. لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہی العلم ومبلغ الرضاء. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہی العلم ومبلغ الرضاء وزینۃ العرش لا من جاء ولا من جاء من اللہ الا الیہ. سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامہ کلہا نسألک السلامۃ برحمتک یا ارحم الراحمین وہو حسبنا ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ. والحمد للہ رب العالمین. مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو پریشانی حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض کے بار تلے دبے ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما. مولا کریم یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہ اہل ایمان تیری محبت میں، تیرے محبوب کی، تیرے نبی کی محبت میں، تیرے نبی کی اولاد و صحابہ کی محبت میں آئے ہیں. مولا کریم اس پرآشوب دور میں، مارا ماری کے دور میں، حوث کے دور میں یہ نکل کر آئے ہیں. مولا کریم ان 72 کا صدقہ ان تمام کو عطا فرما دے. مولا کریم قلبی مرادوں کو پورا فرما دے. مولا کریم ہم ان کے اور ہمارے ہم تمام کے والدین کو بخش دے، ہمارے بچوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے دادا دادی کو بخش دے، ہمارے جملہ اجداد و جداد کو بخش دے، تمام مومنین مومنات مسلم مسلمات کو مولا کریم بخش دے. ہماری اس مسجد کے نمازی جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، مولا کریم جو ہمارے محلے کے لوگ جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تمام صاحب ایمان کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند فرما. جو ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں ہماری سرپرستی کرتے ہیں، جو نوجوان بیٹھے ہیں، جو آپ دور دراز سے آئے ہیں، مولا کریم تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. امام عالی مقام کا خاص فیض عطا فرما. آج کربلا سے باڑا بٹ رہا ہے، مولا کریم ہمیں دل کا استغنا عطا فرما، قناعت عطا فرما، حوث ہم سے نکال دے، بری خواہشات ہم سے نکال دے، مال کی لالچ نکال دے، دنیا کی لالچ نکال دے، تیری محبت عطا فرما، تیرے محبوب کی محبت عطا فرما، تیرے محبوب کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت عطا فرما. مولا جو امام حسن سکھا رہے ہیں وہ ہمیں سیکھنے کی توفیق دے دے. مولا جو حسین نے سکھا دیا اور علی اصغر نے جو سکھا دیا، جو علی اکبر نے سکھا دیا، مولا شریعت کی پابندی ہمیں سکھا دی. مولا اب چہرے پھر ایسے رکھیں کہ چہروں پر داڑیاں ہوں، سروں پر ٹوپیاں ہوں، نمازوں کی پابندیاں ہوں، آنکھوں کا پردہ ہو، غیر محرم عورتوں کے آگے آنکھیں نہ کھلیں، غیبت کے لیے کان دراز نہ ہو، حرام مال کی طرف ہمارے ہاتھ نہ بڑھے، مولا برائی کی طرف ہماری خواہشات نہ بڑھے، ہماری تنہائیاں اچھا کر دے مولا، ہماری خلوتوں کو اچھی کر دے، ہماری رات اچھی کر دے، دن ہمارے اچھے ہوتے ہیں یاروں کے ساتھ ہم ہوتے ہیں، دن بھی ہمارا اچھا کر اور ہماری تنہائیاں بھی اچھا کر. امام عالی مقام کربلا میں جان دے کر جو سکھانا چاہتے ہیں وہ حسینیت ہمیں عطا کر دے مولا. وہ حسینیت ہمیں عطا کر دے مولا. جو حضرات آئے مولا کریم انہیں آباد رکھ, اس مسجد کو آباد رکھ, اس مسجد کے نمازیوں کو آباد رکھ, ہر مسجد جو مسلمانوں کی ہے مولا کریم اس کو آباد رکھ, ان مسجدوں کے نمازیوں کو آباد رکھ مولا کریم, مسجدوں کی مسجد مسجد حرام کو آباد رکھ, مسجد نبوی کو آباد رکھ, مکہ مکرمہ کی حفاظت فرما, مدینہ منورہ کی مولا حفاظت فرما, قبلہ اول بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما, افغانستان کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما, افغانستان کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما مولا کریم, کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما مولا کریم, چشینہ کے مسلمانوں پر رحم فرما, تاجکستان آذربائیجان کے علاقوں کے اندر مولا کریم جو فسادات مسلمانوں کے خلاف ہیں مولا کریم ان مسلمانوں پر رحم فرما, ہندوستان میں غریب و سادہ مسلمان جو ہے مولا کریم ان کے عقیدے ایمانوں کی حفاظت فرما, مولا کریم اس وطن عزیز میں بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما, پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستان کی حفاظت فرما, بدبختوں اور بدبختی سے مولا کریم محفوظ فرما, ہماری دعائیں مقبول فرما, جو نہ کر سکے اسے بھی قبول فرما, جو کر لی اسے بھی قبول فرما. دعائے عاشورہ ہم نے کیا پڑھی, جن نیک لوگوں نے پڑھی جن کا قبول ہوا ان کے صدقے ہمارے ٹوٹے پھوٹے کلمات بھی قبول کر لے مولا, جن کی آمینیں مقبول ہوئی. سبحان اللہ, کل بھی لوگوں نے روزہ رکھا آج بھی روزہ رکھا, ہمارے کوئی روزے, ہم تو ایسے بھوکے پیاسے رہتے ہیں, جن کے روزے واقعی میں روزے تھے مولا ان کے صدقے یہ حسینی تحفہ ہم بھی بارگاہ حسین میں دینا چاہتے تھے مولا کریم, ان کے صدقے یہ قبول فرما, اور اس کا تحفہ اہل بیت کی بارگاہ میں دینا چاہتے ہیں مولا کریم, یہ لوگوں کی زبانیں سوکھ رہی ہیں اہل بیت کی محبت میں سوکھ رہی ہیں مولا کریم, جنہوں نے شربت کی نیاز کا اہتمام کیا, جنہوں نے اور نیازوں کا اہتمام کیا اہل بیت کی محبت میں کیا, اپنے رزق حلال سے کیا, کون کس کو پوچھتا ہے, تیری محبت میں مولا کریم اہل بیت سے محبت کی ہے مولا کریم, ہر ایک کے نیاز کو قبول فرما, ان کے مالوں میں ڈھیروں برکتیں, ان کے خاندان میں آخری فرد تک کو محتاجی سے بچا لے, اس کو استغنا طبیعت کی فراوانی عطا فرما مولا کریم, جو ربیع الاول میں آتے ہیں, جو گیارہویں شریف میں آتے ہیں, جو داتا صاحب کے عرس میں آتے ہیں, جو بابا صاحب کے عرس میں آتے ہیں, جو حضور سیدنا خواجہ صاحب کے عرس میں آتے ہیں, جو ختم قادریہ شریف سجاتے ہیں, جو ختم خواجگان شریف سجاتے ہیں, ان کے گھروں کو سجا دے مولا, جو بزرگوں اسلافوں کی یاد کو لے کر چلتے ہیں مولا, اس پرچم کو اٹھائے ہوئے ہیں, تمام کا مولا کریم بول بالا فرما دے. ہم لالچ میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ نیکوں کے لیے دعا کرو تو اپنی اپنی بھی بناتی ہے مولا, ان نیکوں کے صدقے ہمارا بھی کام کر دے, ہمارے مولا کریم ہمارے ہمیں اور ہمارے بچوں کو مفلسی سے بچا, محتاجی سے بچا, رسوائی سے بچا, ذلت سے بچا, بے حیائی سے بچا, بہرا روی سے بچا, ہمیں اپنے ماں باپ کا فرمان بردار کر, ہمارے بچوں کو ہمارا فرمان بردار کر, ہم اپنی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں خیر سے ان کے رشتے آ جائیں, جن کی بچیاں چلی گئی ہیں ماں باپ اپنے دلوں میں اس کا سکون پائیں مولا کریم, سب کو آباد رکھ, سب کو شاد رکھ, سب کو مرادیں مولا کریم جو جائز ہے وہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. مولا کریم جو دعا کی ہے قبول فرما, آخری لمحہ مانگو جلدی جلدی سے, یا اللہ جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے, مانگے وہ ہی دے گا, حضور نے فرمایا اللہ کو اس کے فضل کا واسطہ دو وہ دے گا بالکل کامل. اگر ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم ایک 100 کلومیٹر دور سفر کر کے جاتے ہیں, اپنے دوست کو رات کو جگا کر کے اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں, اللہ کو نہیں بیان کرتے, دوست کو ساری بات کریں گے دل کی, کرتے ہیں نا, میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے, خدا سے نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں اللہ دیتا نہیں ہے, تو دوست سے کیا دل کی بات کرتی ہو, ہر دل کی بات اپنے رب سے کرو, ہر دل کی بات بولیے اپنے رب سے کرو. حضور نے فرمایا کہ جب اللہ کو اس کے فضل کا واسطہ دیتے ہیں سبحان اللہ تو رب راضی ہوتا ہے. مولا ہم ذلت سے ڈرتے ہیں, ہم رسوائی سے ڈرتے ہیں, ہم تجھ سے دور ہونے سے ڈرتے ہیں مولا, ہم تیرے محبوب کے دامن سے دور ہونے سے ڈرتے ہیں مولا, ہم تیرے محبوب کے اہل بیت سے دور ہونے سے ڈرتے ہیں, ہم تیرے محبوب کے صحابہ سے دور ہونے سے ڈرتے ہیں, ہمیں ہمارے بچوں کو مولا اے کریم ہماری اولادوں کو یہ قرب عطا فرما دے, دوری ختم کر دے مولا, گناہوں نے ہماری کمر کو توڑ دیا مولا, ہم گناہ نہیں پسند کرتے, ہم تیری رضا پسند کرتے ہیں مولا, تو راضی ہو جا, ان اچھوں کے صدقے راضی ہو جا مولا, راضی ہو جا یا اللہ, محتاجی سے بچا لے, ذلت سے بچا لے, آزمائش سے بچا لے, امتحان سے بچا لے مولا, عافیت دے دے مولا, عافیت مولا کریم عطا فرما دے. تو ہمیں ماں سے زیادہ جانتا ہے, ہم کتنے گندے ہیں مولا تو جانتا ہے, ہم کتنے پلیت ہیں,
ہم کتنے ذلیل ہیں، ہم کتنے رسوا ہیں مولا، تو جانتا ہے. تو اس سے مولا کریم ہمارا کوئی عمل نہیں چھپا ہوا، لیکن مولا اپنے محبوبوں کے صدقے، کربلا کے صدقے، نجب اشرف کے صدقے، مولا کائنات کے صدقے، صدیق اکبر کے صدقے، مولا ان پیاروں کا نام لے رہے ہیں، مولا ان کے کرم سے ہم پر رحم کر دیں. ہم گندے ہیں مولا، ہماری گندگی کو تیری قدرت نہ دیکھے، اپنے فضل سے تو عطا کر دے، ہمیں نیک کر دے مولا، ہمیں اپنا کامل خوف دے دے، شیطان ملعون سے بچا لے. یہ ہمارے نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما لے مولا. یہ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو عمر خضری عطا فرما دے مولا. مولا کریم ہمارے راتے، گانے بجانے، ڈرامے، بے حیائی کی چیزیں، استغفر اللہ، جو دیکھ لیے توبہ کرتے ہیں مولا. مولا کریم ہماری آنکھیں قرآن کو دیکھتے ہوئے گزریں، ماں باپ کا چہرہ دیکھتے ہوئے گزرے. مولا کریم ان چیزوں کو دیکھے جس کو دیکھنے سے تو راضی ہوتا ہے، ان چیزوں کو سنے. ہم نے بہت ایسے کام کیے ہیں جو تجھے ناراض کرنے والے ہیں، لیکن تو ہم سے راضی ہے، اس لیے تو نے ہمیں حسین کی محفل میں بلایا ہے. مولا یہ آس اور یہ سہارا تو نے ظاہر کر دیا ہے، اب اسی سہارے کو پکڑ کر ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو. وہ قبروں میں ہیں ان سے راضی ہو جا، وہ گھروں میں ہیں مولا ان سے راضی ہو جا، ہمارے بچوں سے راضی ہو جا، ہمارے بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، ہمارے بیٹوں کے نصیب اچھے کر دے، ہمارے پڑوسیوں پر بھلا کر دے، ہمارے معاشرے والوں پر بھلا کر دے. تیری شان ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. مانگو، میرے رب نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو جو چاہتا ہوں لکھ دیتا ہوں اور جو چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں. یا اللہ حسین کا صدقہ ہم سے بدبختی مٹا دے. ہم کفر سے نفرت کرتے ہیں، ہم ایمان سے محبت کرتے ہیں. مولا ہم ایمان سے محبت کرتے ہیں، ہم مومن مرنا چاہتے ہیں، مومن رہنا چاہتے ہیں. یا اللہ کفر سے بچا، کفار سے بچا، کفری عادت سے بچا، کفری اشعار سے بتا، خاتمہ بد سے بچا اور خاتمہ خیر دے دے، عادت مسلمانوں کی دے دے، خصلت مسلمانوں کی دے دے. تیری شان ہے جو تو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو مٹا دیتا ہے. مولا ہم سے، ہماری اولادوں سے بدبختی ختم کر دے، سعادت مندی ہم میں پیدا فرما، ہمارے سینوں کے ایک دوسرے کے لیے صاف کر دے، ہمارے دل سے حسد جیسے غلیظ چیزیں نکال دے، ہمارے دل سے ریاکاری نکال دے. ہم بہت گندے ہیں مولا، ہمارے دلوں میں حسد کے پہاڑ موجود ہیں. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم دین کی باتیں کرتے ہیں، ہم داڑیاں رکھتے ہیں، ہم پگڑیاں باندھتے ہیں، ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹتی، ہماری کوئی نفل نہیں چھوٹتی، ہمارے دل حسد سے بھرے ہیں، بغض سے بھرے ہیں. یا اللہ یہ گندے دل تیری بارگاہ میں نہیں چلتے، اپنے پیاروں کے صدقے، یہ پلید دل کو اپنے محبوبوں کے صدقے، کربلا کے فیض کے صدقے، میرے مولا کے نجب اشرف کے صدقے مولا کریم پاک کر دے، پاک کر دے. ہمیں بھائی بھائی کر دے، ہمیں دوست دوست کر دے. اس سے دوست کر جو تیرا دوست ہو، اس کا بھائی بنا جو تیرا ادب کرنے والا ہو. مولا اس محفل کو قبول فرما، اس مجلس کو قبول فرما، اس مسجد کو آباد رکھ، اس محلے کو آباد رکھ، اس کراچی کو آباد رکھ، اس پاکستان کو آباد رکھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. دعا فرمائیے ہمارے جو علماء اور مشائخ بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. جو اپنے مراکز میں کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے مریدین میں، ان کے محبین میں، ان کے متوسلین میں اضافہ فرمائے. جو علماء ربانیین ممبر واس پر بیٹھ کر لوگوں کو رشد و ہدایت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، یا اللہ ان کو نصرت و قوت عطا فرما اور ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. آخر میں توبہ کی نیت کریں، اس نیت کے ساتھ جب تک میں نہ کہوں اٹھیے گا نہیں. کلمہ شریف پڑھ کر ایک بات بھی میں نے آپ سے کرنی ہے، کلمہ شریف اس نیت سے پڑھیں کہ جن کے دل چمک گئے ان کے صدقے ہمارا بھی چمک جائے. چمک جس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. توبہ کی نیت کیجئے، کامل توبہ کی نیت کیجئے، تجدید ایمان کی نیت کیجئے، تازگی ایمان کی نیت کیجئے، سارے خیر مل جائے. دیکھیں سرکار کی عطا سے اور رب کی عطا سے مولا گنبد سے دیکھ رہے ہیں،
اب ان کے چہرے کو گواہ بنا کر یہ کہیے مولا تو راضی ہو جا، اے مولا حقیقی اپنے ان محبوبوں کے صدقے راضی ہو جا، اور ہمارے دلوں کے اندر کلمے کو نقش کر، سر کی آنکھوں کو بند کریں، کوئی شرم اور عیب نہیں ہے، رب کے سامنے کون چھپا ہوا ہے، کوئی شرم و عیب نہیں ہے، اپنے گناہ یاد کریں، اپنے کھال میں دوبارہ آ جائیں، ہم اڑنے کی ضرورت نہیں، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑے صدقے کیے ہیں، خدا کے سامنے بات کر رہے ہیں، اپنی کھال میں دوبارہ آ جائیں، اور سر کی آنکھوں کو بند کریں، دل کی طرف توجہ کریں، اور دل کو اللہ کی یادگار بنانے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے محبوبوں کی یادگار بنانے کے لیے، حسد کی نہ بغض سے پاک کرنے کے لیے مل کر پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آخر میں یہ بھی دعا فرمائیے، یہ ویب سائٹ کے حوالے سے ہمارے جن بچوں نے کام کیا ان بچوں کے لیے بھی دعا فرما لی، جن بچوں نے یہ پورا سیکورٹی کا انتظام سنبھالا، 10 دن تک دور دراز سے، لیاری سے، کورنگی سے، ٹھٹا سے روزانہ لوگ آئے، اور ان کے جوش و جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں. انہوں نے جناب اس مسجد اور اس ہال میں ان نوجوان لڑکوں نے صبح سے لے کر شام تک خدمت کی ہے. دعا کریں اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھے، ان کے خاندانوں کو آباد رکھے برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں سنیے، ہماری مسجد میں تعمیر کا سلسلہ جاری ہے.